جز 5 سورہ نساء آیت نمبر 24. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی، اللہم ارینا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارینا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. جیسے کہ سورہ نساء میں ہم نے دیکھا تھا، جو شروعات بھی تھی خواتین کے تعلق سے ہی ہوئی تھی، ان کے حقوق، ان کے فرائض، ان کے ذمے جو حقوق بنتے ہیں وہ بھی، اور ان کے لیے جو حقوق بنتے ہیں وہ بھی، تمام باتوں کا ہم نے اس میں پیچھے ڈسکس کیا تھا کہ خواتین کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے، اور ان کا حصہ اللہ تعالیٰ نے وراثت میں رکھا. ابھی بھی اسی کی بات کنٹینیو کی جا رہی ہے، اور خواتین ہی کے بارے میں ہے، گھریلو زندگی کے بارے میں، ہسبینڈ اور وائف کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، یا عورتوں کے ساتھ کیسے سلوک ہو، اور نکاح، وراثت، وصیت، یہ تمام احکامات ہم کو سورہ نساء میں ملتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں، یعنی محسنات. البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنا ہیں، یعنی الگ ہیں، جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں. یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے. ان کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے سے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، بشرط یہ کہ حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو، نہ یہ کہ آزاد شہوترانی کرنے لگو. پھر جو ازدواج زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ، اس کے بدلے ان کے مہر بطور فرض کی ادا کرو. البتہ مہر کی قرارداد ہو جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے تمہارے درمیان اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اللہ علیم و دانا ہے. اور جو شخص تم میں سے اتنی مقدرت، یعنی قدرت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکے، اسے چاہیے کہ تمہاری ان لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہو اور مومنہ ہوں. اللہ تمہارے ایمان کا حال خوب جانتا ہے، تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو، لہٰذا ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کرو، اور معروف طریقے سے ان کے مہر ادا کر دو تاکہ وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو کر رہیں، آزاد شہوترانی کرتی نہ پھریں، اور نہ چوری چھپے آشنائیاں کریں. پھر جب وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو جائیں اور اس کے بعد کسی بدچلنی کی مرتکب ہوں تو ان پر اس سزا کی بنسبت آدھی سزا ہے جو خاندانی عورتوں کے لیے مقرر ہے. یہ سہولت تم میں سے ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے جن کو شادی نہ کرنے سے بندے تقوی کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. بہت سے ایسے سنہرے اصول یہاں بتائے گئے ہیں کہ معاشرہ، یعنی سوسائٹی، کس وقت امن و امان سے اور خوشحال رہ سکتی ہے. جب گھریلو حالات اچھے ہوں گے، جب گھریلو حالات ٹھیک ہوں گے تو سوسائٹی پر امن ہوگی، معاشرہ خوشحال ہوگا. لیکن اگر گھروں میں، خاندانوں میں اگر انتشار ہوگا اور آپس میں رسہ کشی ہوگی، لڑائی جھگڑے ہوں گے، تو اس سے معاشرے میں انتشار پھیلے گا. محسنات کا لفظ یہاں پر آیا ہے. محسنات خاندانی عورت کو بھی کہتے ہیں، یا اس خاتون کو بھی کہا جاتا ہے جو نکاح میں ہو، یعنی کیونکہ محسن حسن سے، یہ حسن سے نکلا، حسن المسلم آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا جو ہماری دعاؤں کی کتاب ہے. تو حسن عربی میں کہتے ہیں، اور حسن المسلم مسلمان کا قلعہ. اس کے محسنات کے ایکچوئل جو معنی آتے ہیں اگر دیکھا جائے تو اس کے معنی ہم کریں گے، تو وہ عورتیں جو پروٹیکشن میں ہوں، جو خاندان کی پروٹیکشن میں ہوتی ہیں یا نکاح کی حفاظت میں ہوتی ہیں. تو ایسی عورتوں سے جو نکاح آلریڈی جن کا کسی اور سے ہو چکا ہو، ان سے نکاح جائز نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں ہمارے یہاں پر، ہماری شریعت میں عدت کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے کہ جب طلاق یافتہ کی جو عدت ہوتی ہے 3 مہینے، ان 3 مہینوں کے دوران اس عورت سے نکاح نہیں کیا جا سکتا. اور عدت کے دوران اگر کوئی نکاح کرتا ہے، کیونکہ ابھی وہ عورت کسی اور کے نکاح میں ہے ابھی، تو لہٰذا جب تک عدت پوری نہیں ہوگی تب تک اس سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا. اسی طرح سے کوئی بیوہ خاتون اگر 4 مہینے 10 دن نہیں ہوئے اس کی عدت، تو کسی دوسرے مرد سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا. تو کیوں؟ کیونکہ ابھی وہ ابھی اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا کہ وہ 4 مہینے 10 دن اپنے اسی شوہر کی افسوس میں وہ چار مہینے دس دن گزاریں گی، تو لہٰذا عدت کے دوران نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ دوسری بات، یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے کہ ملک یمین الا ما ملکت ایمانکم، چونکہ اس کے بارے میں ہمارے پر بہت زیادہ مسکنسپشنز پائے جاتے ہیں، تو ہلکا سا ہم اس کو بھی لے لیتے ہیں، زیادہ ڈیٹیل میں اس پر ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم تو نہیں ہے۔ یہ جو ملکت ایمانکم کی بات آئی ہے، بہت سارے لوگوں کا اس پر اعتراض ہوتا ہے اور بہت سارے لوگ اس پر آبجیکشنز اٹھاتے ہیں، اور چونکہ علم نہیں ہوتا اس کی وجہ سے زیادہ اس کو مس کوٹ کیا جاتا ہے۔ اصل میں یہ بات سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ اس زمانے میں جب جنگ ہوتی تھی، اور جب بھی اسلام کی خاطر اگر جنگ ہو، صرف اسلام کی خاطر، اور نان مسلم سے جنگ ہو، تو اس صورت میں ان کے ساتھ جنگ میں جو قیدی اور جنگ میں جو عورتیں رہتی ہیں، تو اب چونکہ ان کو مسلمان اگر ڈیفیٹ کر چکے ہوں، تو وہ تمام کے تمام، چاہے وہ سامنے والی دشمن آرمی کے پاس، چاہے وہ مرد تھے یا عورتیں تھیں، وہ سب کے سب قیدی بنا لیے جائیں گے۔ اور چونکہ وہ اب قیدی بن گئے ہیں، تو اب ان کو یہاں لانے کے بعد جب مسلمان کنٹری میں وہ آئیں گے، تو پھر اب کیا ان کا معاملہ کیا جائے، ان کو کہاں رکھا جائے، کیسے رکھا جائے؟ تو لہٰذا مسلمانوں کا امیر، جو مسلمانوں کا رہنما ہے، وہ اپنے خود سے ان عورتوں کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے، اور وہ قائم مقام نکاح ہوں گے۔ یعنی اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ آپ جائیں جس پر ہاتھ رکھیں اور وہ آپ کی ہو گئی کوئی خاتون، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ خود سے نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے جب تک کہ مسلمانوں کا جو امیر ہے وہ ان کو ڈسٹریبیوٹ نہ کرے، اور وہ قائم مقام نکاح ہوگا۔ ایسا کوئی کسی کا جب دل چاہے ان کو ہاتھ اٹھا کر لے کر نہیں جا سکتا، اور اس کے بعد بھی ایک مہینے تک انتظار کیا جائے گا، ایک مہینے کے بعد ان سے جو بھی فائدہ اٹھانا ہے حاصل کیا جائے گا، جب تک کہ یہ نہ پتہ چل جائے کہ وہ پریگننٹ ہے یا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جتنی عورتیں ہیں انہیں تم اپنے اموال کے ذریعے سے حاصل کرنا چاہو تو حاصل کر سکتے ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ مہر دے کر، یعنی مہر فرض ہے۔ اسی لیے جو نکاح کی شرائط بتائی گئی ہیں، چار شرائط ہیں نکاح کی، اور وہ چار شرائط میں سے اگر کوئی ایک بھی چیز رہ جائے تو نکاح نہیں ہوگا، یا نکاح صحیح نہیں ہوگا، نکاح باطل کہلائے گا وہ، یا نکاح فاسد کہلائے گا۔ تو نکاح کے لیے سب سے پہلی جو شرط ہے یا غرض ہونا چاہیے، وہ پہلی بات تو نیت دل میں یہ ہو کہ ہمیشہ ساتھ نبھانے کے غرض سے نکاح کیا جائے۔ یہ نہیں کہ کانٹریکٹ میرج اسلام میں جائز نہیں، جس کو نکاح متاع کہا جاتا ہے، یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دے دیا تھا کہ نکاح متاع جائز نہیں ہے، کانٹریکٹ میرج جائز نہیں ہے۔ اس میں پھر نکاح حلالہ بھی آ جائے گا اور نکاح متاع بھی آ جائے گا، کیونکہ نکاح حلالہ بھی ایک کانٹریکٹ میرج ہوتی ہے، جس میں کسی آدمی کو ہائر کیا جاتا ہے کہ وہ ایک دو دن کے لیے نکاح کر لے فلاں خاتون سے جس کو اس کے شوہر نے طلاق دی ہے، اور اس کے بعد اس کو طلاق دے دے اور پھر ختم۔ تو نکاح حلالہ بھی جائز نہیں، نکاح متاع بھی جائز نہیں ہے۔ اور جو چار شرط ہے نکاح کی، وہ یہ ہے کہ نکاح میں ولی ہو، مہر ہو، اعلان ہو اور گواہ ہو۔ اعلان نہیں ہے، سوری، جو وجوبات واجبات میں سے ہے وہ ہے ایجاب و قبول، اعلان مسنون اس میں آئے گا۔ جو دو چیزیں اور ایکسٹرا ہم کو پتہ چلتی ہیں، جو سنت سے ثابت ہے، اعلان اور خطبہ نکاح، وہ مسنون عمل میں آئے گا، لیکن جو چار واجبات ہیں، ولی، مہر، ایجاب و قبول اور گواہ، یہ چار چیزیں ضروری ہیں نکاح کے لیے۔ اور اگر ولی موجود نہ ہو تو وہ نکاح نہیں، بلکہ اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں اس کو زنا کہا ہے۔ تو اسی لیے جو کورٹ میرج ہوتی ہیں اور لڑکے لڑکیاں اگر خود سے جا کر شادی کر لیں، تو اس کے اس نکاح کو ویلڈ نہیں سمجھا جاتا اسلام میں، وہ جائز نہیں، کیونکہ جب تک کہ ولی نہیں ہوگا، یعنی لڑکی کا سرپرست نہیں ہوگا، اور ولی میں سب سے پہلے والد آتے ہیں، اور والد کے بعد جو قریبی مرد رشتہ دار ہوگا، بھائی یا پھر جو بھی قریبی مرد رشتہ دار ہوگا، چچا یا ماموں وغیرہ ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ شرط ہیں۔ دوسری اہم بات یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بھی بات ہو معروف طریقے پر ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں یہ اجازت نہیں دی گئی کہ لڑکی جا کر خود ہی اپنا رشتہ طے کر لے، اور لڑکا لڑکی آ کر والدین کو بتائیں کہ لیجئے یہ ان سے ملیے اور ان سے میں شادی کرنے والا ہوں یا شادی کرنے والی، نہیں، بلکہ معروف طریقے پر بات ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے جب ولی ہوگا، تو جب لڑکی کا ولی موجود ہے تو اس کے پاس رشتہ بھیجا جائے گا، یعنی اگر لڑکے کو بھیجنا بھی ہے رشتہ، تو لڑکی کے ولی کو رشتہ بھیجا جائے گا، اور پھر یہ معروف طریقے سے بات ہوگی۔ اس لیے یہاں پر خاص طور سے لفظ آیا ہے کہ چھپی دوستیاں نہ کرنے والی ہو۔ تو اسلام میں کسی بھی طرح سے جو ڈیٹنگ وغیرہ ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ماحول چل نکلا ہے آج کل، اور ایک وبا پھیلی ہوئی ہے بے حیائی کی، چاہے وہ ویلنٹائن ڈے کی صورت میں ہو یا کسی بھی صورت میں ہو، یا لڑکے اور لڑکی کی دوستی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ ویسے بھی مخلوط سوسائٹی کا اسلام میں کوئی کنسیپٹ، کوئی تصور نہیں ہے۔ لڑکے اور لڑکیاں ساتھ میں رہنا، گھومنا پھرنا، دوستی، یہ سب اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہاں پر لڑکے میں فن کے ہو ہن بے اذن اہلہن، کہ بس نکاح کرو ان کے ولی کی اجازت سے، تو اس کا مطلب ہے کہ لڑکی کے لیے شرط ہے یہ کہ اس کی ولی کی اجازت کے بغیر اس سے نکاح نہیں کیا جا سکتا. وہ آتوہن اجورہن بالمعروف, اور ان کو دو ان کے مہر معروف طریقے سے, محسناتن غیر مسافحاتن, صحیح طریقہ جو ہے اس طرح سے طریقہ ہو خواہشات کی پیروی کرنے والے, آزاد شہوت رانی کرنے والے, یا چوری چھپے, ولا متخذات اخدان, چھپی دوستیاں کرنے والی نہ ہوں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ والدین سے, اور یہ طریقہ کبھی بھی معروف نہیں رہا ہے, چاہے وہ زمانے جاہلیت ہو چاہے وہ آج کا دور ہو, ہر دور میں یہ طریقہ غیر معروف رہا ہے, اس کو کسی نے پسند نہیں کیا, چاہے کوئی کتنا بھی خراب معاشرہ ہو جائے, لیکن یہ بات کبھی پسند نہیں کی گئی کہ لڑکے لڑکیاں خود سے جا کر دوستی کر لیں, خود سے جا کر جو چاہے کریں, اور بعد میں کہیں کہ ہم شادی کرنے والے ہیں. اس کا اسلام میں کوئی تصور بھی نہیں ہے. تو چھپی دوستیاں نہیں کرنا ہے, غلط طریقے سے ایک دوسرے سے تعلقات نہیں رکھنا ہے. اسی لیے انگیجمنٹ کے بعد بھی اسلام میں جائز نہیں ہے کہ کسی منگیتر سے اور منگیتر بات کرے. کیوں؟ کیونکہ ابھی ان دونوں کا رشتہ یعنی نکاح نہیں ہوا ہے. منگنی کا مطلب ہوتا ہے کہ صرف بات چیت طے کر لی جائے. جب تک نکاح نہیں ہوتا جب تک کہ ایک دوسرے کو اجازت نہیں ہے اس طرح سے کھلے گھومنے پھرنے کی یا پھر بات چیت کرنے کی, تو منگنی میں بھی اجازت نہیں ہے کہ منگنی کے بعد ایک طرح سے آزادانہ میل جول رکھا جائے. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ جو فحاشی پھیلتی, کیونکہ آگے فحاشی کا ذکر کیا گیا نا کہ اگر تمہیں ان عورتوں کے بارے میں اندیشہ ہو کہ وہ صریح بد چلنے کی مرتکب ہوں, تو پھر تم کیا کرو, ان کے لیے کوئی سزا مقرر کرنے کے لیے کہا گیا ہے اگر تم کو اندیشہ ہو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ سب پرابلمس کب آتے ہیں, جب آپ صحیح طریقے کو چھوڑتے ہیں, جب صحیح طریقے کو آپ ترک کرتے ہیں تو پھر یہ پرابلمس آتے چلے جاتے ہیں. تو یہاں جو کہا گیا ہے کہ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ کوئی غیر محرم عورت اور مرد کسی جگہ تنہائی میں نہ ملے, کیونکہ جب وہ دو اکیلے ہوتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے. تو لہٰذا اسی سے منع کیا گیا ہے, اگر کوئی بات چیت کرنا بھی ہو تو بڑوں کے سامنے بات چیت کی جائے یا صحیح طریقے سے رشتہ بھیجا جائے. آگے دیکھیں, پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یعنی اگر کچھ ہو جاتا ہے, جیسے کسی میں کچھ پرابلمس ہو گئی اور کچھ کوئی بد چلنے کا مرتکب ہو گیا, اگر وہ توبہ کر لے, اور اگر یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم کو خاندانی عورتوں سے نکاح کرنے کے لیے تمہارے پاس اتنا مال نہیں ہے تو تم لونڈیوں سے کر لو نکاح, اور اگر وہ کسی بد چلنے کی مرتکب ہے تو ان کے لیے خاندانی عورتوں کے مقابلے میں آدھی سزا ہے. اور جو بھی معاملہ ہونا چاہیے ظاہر پر ہونا چاہیے, جو چھپی ہوئی باتیں وہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کس کے دل میں کیا ہے, لیکن جو ظاہر, جب تک آپ ظاہر پر دیکھ نہیں لیتے تب تک کہ آپ فیصلہ نہیں کر سکتے. اور اسی لیے تجسس کو منع کیا گیا ہے کہ معاملہ ہمیشہ ظاہر پر ہونا چاہیے. مومن کبھی کسی کے باطن کے پیچھے نہیں لگتا کہ اچھا اس کے وہ دل کے اندر کیا سوچ رہے ہوں گے, جب تک کہ معاملہ ظاہر نہ ہو جائے. اللہ چاہتا ہے کہ تم پر ان طریقوں کو واضح کرے اور انہی طریقوں پر تمہیں چلائے جن کی پیروی تم سے پہلے گزرے ہوئے صلح کرتے تھے. وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے, اور وہ علیم بھی ہے اور دانا بھی. ہاں, اللہ تو تم پر رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے, مگر جو لوگ خود اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر دور نکل جاؤ. اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے, کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. واقعی میں کہ اللہ تعالیٰ ہی کا ہم پر احسان ہے کہ ہم جو بھی برائیاں ہیں اور جو بھی ایسی چیزیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں اس سے بچنے کی توفیق بھی ہمیں کون دیتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت ساری چیزیں ہلکی کر دی ہیں, آسان کر دیا دین ہمارے لیے, کیونکہ انسان و خلق الانسان ضعیفہ, کہ انسان بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے. ہم نہیں برداشت کر سکتے کچھ چیزیں, ہماری استطاعت سے باہر ہوتی ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر وہی بوجھ ڈالے جو ہم اٹھا سکتے ہیں. اور اگر آپ پہلی امتوں کا ذکر پڑھیں گے تو آپ خود جانیں گے کہ ان کے اوپر کتنی مشکلات تھیں, کتنی سختیاں تھیں, عبادات میں بھی اور معاملات میں بھی, کہ آج اگر ہمارے ساتھ وہ ہوتی تو ہم نہیں برداشت کر سکتے تھے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہم پر سے بہت ساری سختیوں کو خود بخود دور کر دیا, الحمدللہ. آیت 29, يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره ان تراد منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ, لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی سے، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ یقین مانو کہ اللہ تمہارے اوپر مہربان ہے، جو شخص ظلم و زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا اس کو ہم ضرور آگ میں ڈالیں گے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، تو باطل طریقے میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ کہ جو زبردستی کسی کا مال غصب کر لینا، چوری کر لینا، ڈاکہ ڈالنا۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مار لیتا ہے، اللہ اس کے لیے دوزخ واجب کر دیتا ہے اور جنت اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے، چاہے وہ معمولی سی حق تلفی کیوں نہ ہو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ رحم کرے، کتنا ڈرا دیتی ہے آپ دیکھیں یہ حدیث، کہ قسم کھا کر کسی کا مال یا حق جو ہے سلب کر لینا یا کسی کا مال حاصل کر لینا۔ پھر ہم جانتے کہ جس نے چوری کی یا مال خرید و فروخت میں دھوکہ دے کر کسی کو مال بیچا یا چوری کا مال سیل کیا، تو اس کے لیے بھی سیم وہی سزا ہے۔ ایک بیہقی کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ جو چوری کا مال جانتا تھا کہ وہ چوری کا مال ہے پھر بھی اس نے خریدا، تو لہٰذا وہ بھی اس گناہ میں برابر کا شریک ہے جس نے چوری کی، کیوں؟ کیونکہ اس نے چوری کا مال خرید کر چور کو اور شہ دی کہ وہ چوری کرے اور مال بیچتا رہے۔ پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک واقعہ ہم کو اور ملتا ہے کہ جب کچھ لوگ بازار میں اناج فروخت کر رہے تھے، اللہ کے رسول کا وہاں سے گزر ہوا، تو آپ نے جو اناج کا ڈھیر پڑا ہوا تھا، گیہوں وغیرہ کچھ تھے شاید، تو آپ نے اس کے نیچے ہاتھ ڈال کر دیکھا اور آپ نے اس میں نمی محسوس کی، یعنی وہ تھوڑے سے نم سے تھے، ہلکے سے گیلے سے تھے، تو آپ نے فرمایا، جس نے دھوکہ دیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو یہ سب طریقے باطل طریقے سے مال کھانے میں آئیں گے، تو لہٰذا نہ ہم کو اس میں بہت احتیاط کرنی چاہیے، نہ کبھی کسی کو دھوکہ دیں، نہ کبھی کسی کا دھوکے سے مال حاصل کر لیں۔ اور ویسے بھی کسی کا مال دھوکے سے حاصل کرنا یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے۔ آیت 31، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے، تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساقط کر دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ سبحان اللہ، بہت ہی بہترین آیت ہے کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو۔ اور کبیرہ گناہ کون سے؟ کبیرہ گناہ، یہ ایک اور حدیث میں آتا ہے جس میں آتا ہے کہ ساتھ ہلاک کر دینے والے گناہ سے بچو، یعنی وہ جس پر بھی ہلاکت کا فتویٰ لگایا گیا ہے، جس میں ہلاکت کی بات کی گئی ہے، وہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہم کو ملتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کبائر وہ سارے گناہ جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، جس کا انجام یا تو آگ بتایا گیا ہے یا جس پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، یہ سب بڑے بڑے گناہ ہوں گے۔ تو لہٰذا کبائر سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اور کبائر کیا ہوتے ہیں؟ کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے اپنے آپ کو بری کر لینا، اور اس کے لیے فسق اور فجور کا بھی لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور جو بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، زنا ہے، شراب پینا ہے، یا گناہوں میں بھی کچھ گناہ ایسے ہیں جو اور بھی ورسٹ، جن کو قرار دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یا زیادتی کرنا، یہ سب بڑے گناہوں میں آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو تو ہم تمہاری چھوٹی برائیاں خود بخود دور کر دیں گے۔ اور آپ خود دیکھیں سبحان اللہ کتنا اللہ تعالیٰ ہم پر مہربان ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ تو کیسے ہمارے معاف ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ وضو کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ جس نے اچھی طرح اپنے اعضاء کو یعنی وضو کے لیے دھویا تو اس کے ناخن سے بھی گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ جیسے جیسے وہ دھوتے جاتے ہیں اپنے اعضاء کو تو اس کے ہاتھ کے ناخن کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، آنکھوں کے اور پلکوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، پیر کے اور اس کے ناخن سے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو ہم جو نماز پڑھتے ہیں، دن رات وضو کرتے ہیں، تو اس سے اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ہمارے خود بخود معاف فرما دیتا ہے۔ تو انسان کو ویسے چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے کہ انسان ایسا بے فکر نہ ہو جائے کہ وہ چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا رہے، نعوذ باللہ، نہیں، ڈھٹائی سے تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے، جو جانے انجانے میں ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود بخود اسے معاف فرما دے گا انشاءاللہ۔ کیونکہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان اپنے چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی ڈرتا رہے، کیونکہ وہ سب مل کر ایک دن کافی ہو جائیں گے کہ وہ اس کو جلانے کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی پرہیز کریں، لیکن اللہ تعالیٰ اسے درگزر فرمائے گا انشاءاللہ۔ ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما۔ اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو، جو کچھ مردوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے اور جو کچھ عورتوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے، ہاں اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اب یہاں پر ہمارے لیے بہت بڑا اس میں ایک سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیا اس کی تمنا نہ کرو تم، تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ایکچولی یہ کیا ہوگا کہ علماء کرام کہتے ہیں کہ جو کبھی کسی دوسرے کو ملا تم اس کی تمنا کرو تو مطلب تم اللہ تعالیٰ کی شریعت پر اعتراض کرے ہو، تو جو دوسروں کو ملا ہے اس یعنی دوسروں کو جو فضل ملا جیسے مردوں کو اللہ تعالیٰ نے مرد بنایا ان کو ایک درجہ فضیلت دی ہے، تو اس کی تمنا مت کرو کہ اللہ تعالیٰ کاش میں مرد ہوتی، کہ مردوں کو میراث میں دوہرا حصہ رکھا گیا کیوں، عورتوں کو گواہی میں آدھا حصہ ان کا کیوں رکھا گیا کیوں، تو اس طرح سے اعتراض کرنا دراصل شریعت کا انکار کرنا ہے، تو اسی لیے اس طرح کی تمنا کرنے سے منع کیا گیا۔ ہاں تم اللہ تعالیٰ سے فضل مانگو تو الحمدللہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ تم اللہ سے مانگو جو کچھ تمہیں مانگنا ہے، لیکن ایک ہائے میں لڑکا ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، ہائے میرا رنگ فیئر ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، میری ناک ایسی کیوں ہے، میرا قد ایسا کیوں ہے، تو یہ سب اعتراضات کرنا دراصل اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے اس پر اعتراض کرنا ہوگا، اور حسد سے منع کیا گیا ہے، حسد کی وجہ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی خوبی دے رکھی ہے، کسی کو کوئی دوسری خوبی دی ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی غریب ہے، کوئی خوبصورت ہے، کوئی کم اس کی صورت ہے، کسی کا رنگ اچھا ہے، کسی کا رنگ اچھا نہیں ہے، کوئی صحت مند اور تندرست ہے، کوئی کمزور ہے، تو لہٰذا حسد نہیں کرنا چاہیے۔ تمنا کی جا سکتی ہے کیسے کہ علماء کرام کہتے ہیں کہ حسد جائز نہیں، اور حسد یہ ہے کہ صاحب نعمت سے اس کی نعمت چھین جانے کی تمنا کی جائے، کہ جو سامنے والے اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی نعمت دی ہے تو دل میں یہ تمنا ہو کہ اس سے وہ نعمت چھن جائے اور میرے پاس آ جائے، تو یہ حسد جائز نہیں، لیکن کسی نعمت کی تمنا جائز ہے، اور اس کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ سے دعا کر سکتے ہیں اس نعمت کے لیے کہ آپ کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا کر دے، فلاں کے پاس فلاں چیز ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا کر دے، میری خواہش ہے، تو آپ اللہ سے مانگے، لیکن حسد نہ کریں، اور حسد خاص طور سے کیا ہے کہ سامنے والے سے نعمت چھن کر آپ کے پاس آ جائے، تو یہ چیز جائز نہیں ہے۔ دوسری ایک اہم بات کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ مردوں نے جو کمایا ان کے لیے ان کا حصہ ہے، عورتوں نے جو کمایا ان کے لیے ان کا حصہ ہے، عمل کے اعتبار سے اور ثواب کے اعتبار سے، اجر کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں، یعنی ایسے نہیں ہو سکتا کہ اگر مرد ایک نماز پڑھے تو اس کو دو نمازوں کا اجر مل جائے گا، اور اگر عورت دو نمازیں پڑھے تو اس کو ایک کا ہی اجر ملے گا، نہیں، بعض اوقات خواتین مردوں سے زیادہ سبقت لے جا سکتی ہیں عبادت کی وجہ سے، معاملات کی وجہ سے، تو لہٰذا اگر کوئی مرد ہو اور وہ نیک عمل کرے گا تو وہ اس کا اجر پائے گا، اور اگر کوئی عورت ہے اگر وہ نیک عمل کرے گی تو وہ اس کا اجر پائے گی، اور اگر عورت زیادہ نیک ہے تو اس کو زیادہ اجر ملے گا، اس کے درجات زیادہ بلند ہوں گے، تو لہٰذا اس لحاظ سے دونوں برابر ہیں، ادر وائز کچھ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو زیادہ دیا ہے تو اس پر ہمیں افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہم نے ہر اس طریقے کے حقدار مقرر کر دیے ہیں جو والدین اور رشتے دار چھوڑے، اب رہے وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہو تو ان کا حصہ انہیں دو، یقیناً اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ اور رجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فی المضاجع واضربوهن فإن اطعناکم فلا تبغوا علیهن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا۔ مرد عورتوں پر قوام ہے اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں، بس جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں، اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں، اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ، خواب گاہوں میں ان سے علیحدہ رہو اور مارو، پھر اگر وہ تمہاری مطیع ہو جائے تو خامخواہ ان پر دست درازی کے لیے بہانے تلاش نہ کرو، یقین رکھو کہ اوپر اللہ موجود ہے جو بڑا اور بالاتر ہے، اور اگر تم لوگوں کو کہیں میاں اور بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو ایک حکم مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو، وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا، اللہ سب کچھ سنتا اور اللہ سب کچھ جانتا اور باخبر ہے۔ یہاں پر خاندان کی اصلاح کی بات کی جا رہی ہے اور آپس میں صلح کی بات کی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مرد اور عورت کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے، دونوں کو ایک دوسرے کا جوڑا بنایا، ایک دوسرے کا پیئر بنایا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب دونوں کو اللہ تعالیٰ نے پیئر بنایا، جوڑا بنایا، تو کسی ایک کو تو ان کے اوپر نگران مقرر کرنا تھا، کسی ایک کو تو ذمہ داری سونپی جانی تھی، اب وہ کون ہو سکتا تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے بدنی لحاظ سے یا ہر لحاظ سے ذہنی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے جس کو قوت دی ہو. اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو کچھ چیزیں اضافی دی ہیں, وہ ہمت طاقت میں, اور عورتیں جیسے جلد جذبات میں آ جاتی ہیں, جلد رونے لگتی ہیں, تھوڑے سے نازک ہوتی ہیں, کمزور ہوتی ہیں. جیسے آپ خود دیکھ لیں کہ جب چور آتا ہے, اب یہاں پر مرد اور عورت کا نعرہ لگایا جاتا ہے کہ مرد اور عورت برابر ہے, دونوں کو کندھے سے کندھا ملا کر چلنا چاہیے, اور مرد اور عورت میں کوئی تفریق نہیں ہے, دونوں مساوی ہیں. یہ جھوٹے نعرے ہیں اصل میں, اور یہ سب نام نہاد نعرے ہیں, اس سے ملنے والا کچھ نہیں ہے. جن لوگوں نے یہ نعرے لگائے ہیں اور جو لوگ یہ سلوگن عام کرتے ہیں, وہ تو سب سے زیادہ عورت کی بے عزتی کرتے ہیں. اسلام جو کانسیپٹ دیتا ہے, اسلام عورت کو عورت رکھ کر ہی عزت دیتا ہے. ماشاءاللہ عورت کا درجہ یہ ہے اسلام میں کہ وہ گھر کی ملکہ ہے, کوئین ہے, وہ گھر کے معاملات میں اسی کی چلے گی, اسی کا اس کی رسپیکٹ کی جائے گی. ہمارے الحمدللہ ہمارا دین ہمیں اتنی رسپیکٹ دیتا ہے خواتین کو کہ آپ والدہ ہیں تو ماشاءاللہ آپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے. پھر اگر کوئی آپ بیٹی ہیں تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے اچھی طرح سے بیٹیوں کی تربیت اور پرورش کی تو وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ, اتنا بڑا درجہ ہے. پھر اس طرح سے بہن کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ جس نے بہن کے ساتھ اچھا معاملہ کیا اور اس کی پرورش کی, وہ بھی جنت میں اللہ کے رسول کے ساتھ ہوگا. پھر ہمارے یہاں تو الحمدللہ اتنا رسپیکٹ ہے خواتین کا کہ ہمارے یہاں پر ان کو کام کرنے کے لیے نہیں کہا جاتا کہ تم باہر کے کام کاج نہ کرو, تم کو کمانے کی ضرورت نہیں ہے. معاش کی ذمہ داری مرد پر ہے. اگر بیوی ہے تو شوہر پر ذمہ داری ہے, بیٹی ہے تو والد پر ذمہ داری ہے, بہن ہے تو بھائی پر ذمہ داری ہے, والد پر ذمہ داری ہے. تو بہرحال عورت کو معاش کی ذمہ داریوں سے اور فکروں سے سبکدوش کیا گیا ہے. پھر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر تو اتنا رسپیکٹ ہے کہ وائف کو ہسبینڈ وزن والی چیز اٹھانے نہیں دیتے, بھائی ہے تو بہن کو کوئی وزن والی چیز اٹھانے نہیں دیتے, یا پھر جو والد ہیں وہ اپنی بیٹی کو کوئی چیز اٹھانے نہیں دیتے. ہمارے پر جو جتنے بھی محنت کے کام ہیں وہ مرد حضرات کرتے ہیں. خواتین کو چونکہ وہ صنف نازک ہیں, ان کو محنت والے کام کرنے نہیں دیے جاتے. ماشاءاللہ باہر کے کام, باہر کے دھکے جہاں لگتے ہیں خواتین کو, وہاں پر ان کو جانے نہیں دیا جاتا ہے کہ خواتین زبردستی خور ہوں گی. تو الحمدللہ اتنا رسپیکٹ ہے, تو خواتین کو خواتین رکھ کر ہی عزت دی گئی ہے. اور چونکہ اللہ تعالیٰ کو کسی نہ کسی ایک کو نگران بنانا تھا, تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ الرجال حاکمون, حاکم نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے, یہ نہیں کہا کہ وہ جو ہے تم پر ڈومینیٹ کریں گے اور تم کو اپنی حکومت میں لے لیں گے اور تم کو نوکرانی بنا کر رکھیں گے. نہیں, اسلام میں عورت نوکرانی نہیں ہے. یہ کانسیپٹ ہندوانہ کانسیپٹ ہے کہ جو ہمارے پر عورت کو کہتے کہ اچھا یہ تو اس کی حیثیت کمتر ہے اور اس کو چار دیواری میں قید کر دیا گیا ہے یا اس تو پیر کی جوتی ہے, تو یہ ایکچولی ہندوانہ سوچ سے آئی ہوئی ساری باتیں ہیں. یہ اسلام میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یہاں پر تو خواتین کی اتنی عزت ہے کہ اتنے بڑے معاملے میں, جبکہ صلح حدیبیہ کا موقع تھا اور کفار مکہ نے اللہ کے رسول اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا عمرہ کرنے کے لیے, اور جب اللہ کے رسول صحابہ سے کہہ رہے تھے کہ تم اپنے احرام اتار دو اور بال منڈوا لو, تو صحابہ کرام غم اور دکھ کی وجہ سے اس وقت اللہ کے رسول کی بات بھی سننے کو تیار نہیں تھے. ایسا پہلی دفعہ ہوا, ایسا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. وہ اتنے غم سے بھرے ہوئے تھے صحابہ. تب ام سلمہ نے مشورہ دیا اللہ کے رسول کو کہ یا رسول اللہ پہلے آپ اپنے بال منڈوا دیں اور احرام اتار دیں تو صحابہ کرام بھی کر لیں گے. تو اللہ کے رسول نے اس وقت اپنی بیوی کے مشورے کو قبول کیا. تو کون کہتا ہے کہ اسلام میں عورت کی کوئی ویلیو نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طرح سے اپنی ازواج کا خیال رکھتے تھے یا اپنی بیٹی کا خیال رکھتے بیٹیوں کا, کہ جب فاطمہ رضی اللہ عنہا تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو جاتے, ان کی پیشانی کو بوسا دیتے, اپنے پاس قریب میں بٹھاتے تھے. اسی طرح سے جب صفیہ رضی اللہ عنہ, جن کا قد ہلکا سا کم تھا, جب وہ اونٹ پر سوار ہو رہی تھی تو وہ چڑھ نہیں سک رہی تھی, تب اللہ کے رسول نے اپنا گھٹنا ٹیک دیا اور اس پر پیر رکھ کر صفیہ رضی اللہ عنہ اونٹ پر سوار ہوئی. اس سے بڑا آنر اور کیا ہو سکتا ہے بلا عورت کے لیے؟ اور ہم وہ لوگوں کے پیچھے, نام نہاد لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اچھا مغرب عورت کو آزادی دیتا ہے. تو کیا آزادی دی مغرب نے عورت کو کہ وہاں پر عورت, یعنی سنگل پیرنٹ سسٹم وہاں پر عام ہے, عورت کو بےچارے کو بچے کو خود ہی سنبھالنا پڑتا ہے, خود ہی کمانا پڑتا ہے, خود ہی کھانا پڑتا ہے, کوئی اس کا ٹیک کیئر کرنے والا نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات کہ پیٹرول پمپ پر بھی عورت ہے جاب کرنے کے لیے, ٹرک ڈرائیور بھی عورت ہے, کوئی اس کی ویلیو نہیں ہے, کوئی اس کی عزت نہیں ہے. تو بہرحال جو قوام کے معنی ہیں, ڈیٹیل ہمارے پاس اس وقت ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے کے لیے تو ٹائم نہیں ہے, لیکن ایک خاتون کے لیے کوئی نہ کوئی سرپرست کی ضرورت تھی. تو سرپرست کا, سوری, قوام کے جو معنی ہوتے ہیں سرپرست, سربراہ, منتظم. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ریزن بھی دے دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مال خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے. اور واقعی میں آپ خود دیکھیں کہ جتنا مال خرچ کرنے میں دل بڑا, आपके वालिद का हो सकता है, आपके हस्बैंड का हो सकता है, या आपके बेटों का हो सकता है। हमारा खुद का दिल इतना बड़ा नहीं हो सकता। हम अपने पास पैसे जमा कर करके रखते हैं और हम उसको जमा कर करके ही रखते हैं, उसको खर्च नहीं करते। लेकिन माशाल्लाह मर्द हजरत, अल्लाह ताला ने उनका इतना बड़ा दिल बनाया है, वो अपनी जात पर खर्च नहीं करते हैं, वो अपने बीवी बच्चों बेटियों बहनों उन पर खर्च कर खुश होते हैं। आप देखिए, अगर आपके 10 ड्रेस आते हों तो आपके हस्बैंड का या आपके वालिद का एक ड्रेस आता होगा। आपकी 10 किस्म की ज्वेलरीज आती हैं, आपके वालिद भाई बेटे हस्बैंड क्या खरीदते हैं, उनके पास कौन सी ज्वेलरी आप बताइए? कोई खरीदने के लिए चीज है ही नहीं। आपके पास चप्पलों का ढेर होगा, लेकिन वो तो साल भर एक ही चप्पल पर गुजारा कर देते हैं। तो ये जो अल्लाह ताला ने ये दिल बड़ा जो किया है मर्द का, अर्रिजाल कवामुन अला निसाई, कि अल्लाह ताला ने कवाम बनाया मर्दों को औरतों पर, कि वबीमा अनफकू मिन अमवालिहिम, कि वो खर्च करते हैं अपना माल। तो वाकई में जितना बड़ा दिल मर्द का है इस मामले में, वो औरतों का नहीं हो सकता। और फिर यहां पर हम देखते हैं कि उमर रदी अल्लाह अन्हु कहा करते कि इस्लाम से पहले औरत की कोई वैल्यू कोई इज्जत नहीं थी, न उससे मशवरा कबूल किया जाता, न उसको विरासत में हक था, न उसकी कोई और कदर कीमत थी। ये तो इस्लाम आया जिसने औरत को इतनी इज्जत दी कि उसका विरासत में हक रखा, उसके मशवरे को कबूल किया गया और उसकी इज्जत की गई, उसकी इज्जत अफजाई की गई, उसको इतना बड़ा ऊंचा दर्जा दिया गया कि फिर उससे मशवरा किया जाने लगा। कहा जाता है कि एक शख्स आया अमीरुल मोमिनीन के पास जब उमर रदी अल्लाहु अन्हु खलीफा थे, तो अपनी बीवी की शिकायत लेकर हाजिर हुआ। और जब वहां पहुंचा तो उसको अंदर से आवाज आई जिसमें उमर रदी अल्लाहु अन्हु की बीवी उन्हें कुछ बात सुना रही थी। तो वो शख्स वापस लौट गया। जब बाद में पूछा गया कि क्यों तुम आए थे और क्या मसला था, तो उसने कहा कि मैं तो आया था इसलिए कि अपनी बीवी की शिकायत आपके पास लेकर आऊं, लेकिन जब आए तो मुझे आपके घर के अंदर से खुद आवाज आई कि आपकी बीवी आपको बातें सुना रही थी, तो मैं इसलिए वापस लौट गया कि यहां मेरी सुनवाई नहीं होने वाली, कि अगर मैं बीवी की कंप्लेन लेकर आया तो मुझे ही आप बातें सुनाएंगे। तो ये था माशाल्लाह, आप देखें इस्लाम में कॉन्सेप्ट के औरत की इतनी वैल्यू थी, इतनी कदर थी, और अभी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोग समझदार हैं वो वैसे ही रिस्पेक्ट देते हैं खवातीन को। और ये जो मर्द और औरत की मसावात की हम बात करते हैं, जो मगरिब ने आज झूठी एक हमको वो दे दी है, ये झूठा कॉन्सेप्ट है या गलत कॉन्सेप्ट है कि औरत और मर्द बराबर है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। आप खुद देखें, आपके घर में अगर आपको सिलेंडर लगाना हो, गैस खत्म हो गई हो और सिलेंडर लगाना हो, अब क्योंकि हर एक के घर में इलेक्ट्रिक के चूल्हे तो नहीं है, तो सिलेंडर लगाना ही पड़ता है हम में से हर एक के घर में। तो सिलेंडर लगाने के लिए हम किसको बुलाते हैं? आप अकेली तो नहीं उठा सकती ना सिलेंडर, कौन लगाता है सिलेंडर? जो घर के मर्द हजरात हैं वो आते हैं, वो हेल्प करते हैं। इसी तरह से रात में अगर चोर आ जाए, जब रात में चोर आता है तो क्या ऐसा हुआ कभी आपके हस्बैंड ने आपको उठाया? अल्लाह ना करे कभी किसी के घर ऐसा वाकया, लेकिन अगर कभी आए तो क्या ऐसा होता है कि हस्बैंड वाइफ को उठाए कि बेगम उठो, तुम मैं और तुम बराबर हो चुके हैं, मर्द और औरत मसावात में बराबर हैं, तो लिहाजा तुम चोर को पकड़ो मैं नहीं पकड़ूंगा, ऐसा कभी हुआ है? बल्कि हम सब जानते हैं चोर को कौन पकड़ता है, या जो भी हिम्मत वाले काम है वो कौन करता है? मर्द हजरात ही करते हैं। तो बिला वजह ये शोर गोखा करके क्या फायदा? और क्या और मर्दों के कपड़े पहन लेने से, मर्दों के जैसे बाल कटवा लेने से क्या वाकई में औरतें मर्द बन जाएंगी? ऐसे तो हो ही नहीं सकता। जो अल्लाह ताला ने औरत की जो साख्त बनाई है हर एतबार से वो मुख्तलिफ है, और मर्द की साख्त बनाई है वो मुख्तलिफ है। तो लिहाजा ये चीज गलत है। हाँ, ये हम सब जानते हैं कि जो लोग आज ये नारा लगा रहे हैं कि मर्द और औरत बराबर हैं, उनके खुद के घर का हाल आप देख लीजिए। अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगी तो आपको ये बात पता चलेगी कि ब्रिटेन सबसे वर्ल्ड में पहला ऐसा कंट्री है या पहले नंबर पर है जहां सबसे ज्यादा, एक रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा खवातीन को मारा जाता है। जो जुल्म के वाक़े जो पुलिस स्टेशन में दर्ज हुए हैं वो ब्रिटेन सबसे पहले नंबर पर है, जो बीवियों ने खिलाफ दर्ज किए शौहरों के खिलाफ रिपोर्ट। यानी शौहर कहा जाता है बीवियों को इस कदर मारते हैं कि वो जख्मी हो जाती हैं, बेहोशी तक पहुंच जाती हैं। तो यहां पर ये जो बात है कि इस्लाम औरत पर जुल्म करता है, ये बिल्कुल गलत बात है। और यहां पर जो बात मारने की आई है कि औरत को तुम पहले घर में नसीहत करो, वाज करो, और उसके बाद उनके ऊपर हाथ उठाओ, ये उन लोगों के लिए है, उन औरतों के लिए है जो कि बदचलनी की मुर्तकिब हैं, जो खुल्लम खुल्ला अपने शौहर से बेवफाई कर रही हों, जो अपने शौहर को छोड़कर किसी और के साथ ताल्लुकात कायम किए हुए हों, ऐसी औरतों के लिए कहा गया यहां पर। और उसमें भी मारने का पहले जिक्र नहीं है, पहले क्या कहा गया कि बिस्तर अलग कर दो, उनका बिस्तर तुम अलग कर दो, ये उनके लिए सजा है। जब फिर भी ना वो माने तो उनको वाज करो, नसीहत करो, ان کو ان کی اصلاح کی کوشش کرو، ان کو سمجھاؤ، تب بھی نہ مانے تو پھر کیا کرو، پھر ان کو مارو. اور اس میں اللہ کے رسول فرماتے کہ کبھی چہرے پر نہ مارنا اور ہلکی مار مارنا، اور آپ نے اس کے لیے مسواک بتائی تھی. اب آپ بتائیے بھلا مسواک سے کیا مار پڑے گی، ہم سب جانتے ہیں. اور یہ کون سی عورتوں کو مارنا، یہ عام بیویوں کو مارنے کی بات نہیں کی جا رہی ہے، یہ ان عورتوں کو جو بدچلنی کی مرتکب ہوں، جو کھلم کھلا شوہر سے بے وفائی کریں، ان کے لیے ہے. اور اللہ تعالیٰ پھر یہ حکم بھی ختم کر دیا گیا، یہ جو مارنے والے کا حکم ہے سب ختم کر دیا گیا. اب اگر کوئی اپنی بیوی کو یا بیوی شوہر اپنی بیوی کو دیکھ لیتا ہے اس طرح سے بے وفائی کرتے ہوئے، خیانت کرتے ہوئے، اس کے لیے اس کو چار گواہ ڈھونڈنا پڑے گا. سورہ نور کی آیت نازل ہو گئی تھی تو یہ پہلا حکم منسوخ ہو گیا. سورہ نور میں آ گیا کہ پھر اگر کوئی اس طرح سے دیکھ لے تو گواہی لی جائے گی سب کے سامنے. چار مرتبہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر وہ عورت کہہ دیتی کہ یہ میرا شوہر جھوٹا ہے، مجھ پہ الزام لگا رہا ہے، تو وہیں دونوں میں سپریشن ہو جائے گا. اور وہ عورت پانچویں دفعہ قسم کھا کر کہے گی کہ اگر میں جھوٹی ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر وہ اس طرح سے تمہارے ساتھ پیش آئیں، بے وفائی کرتے، تو تب ان کی سزا یہ اور یہ ہے. لیکن یہ پہلا حکم تھا سورہ نساء کا، بعد میں سورہ نور میں آیتیں نازل ہو گئی. پھر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اگر ہسبینڈ اور وائف میں کوئی پرابلمس ہو جائیں، کوئی ڈسپیوٹ ہو، کوئی بھی معاملہ اس طرح سے ہو جائے، کلیشز ہو جائیں، تو اس وقت کیا کرو، ہو سکتا ہے اس وقت دونوں غصے میں ہوں، تو ایک حکم، ایک سمجھدار شخص مرد کے رشتہ داروں میں سے لے آؤ اور ایک حکم عورت کے رشتہ داروں میں سے لے آؤ. اور دونوں کو چاہیے کہ سمجھداری سے کام لے کر دونوں کو سمجھائیں، مفاہمت پر آمادہ کریں، کیونکہ گھر مین ہے، خاندان اہم ہے. خاندان کو ٹکڑے ہونے سے بچایا گیا ہے، خاندان کو ٹوٹنے سے بچایا گیا ہے، کیونکہ خاندان ہماری سوسائٹی کا یونٹ ہے، اکائی ہے. کیونکہ یہی خاندان پر ہی معاشرہ، سوسائٹی بیسڈ ہوتی ہے. اگر خاندان صحیح ہوں گے، خاندان صحیح سلامت ہوگے، تو پوری سوسائٹی الحمدللہ صحیح ہوگی. اور اگر خاندان ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں گے تو پورا معاشرہ، پوری سوسائٹی ڈسٹرب ہو جائے گی. تو اسلام میں خاندانی نظام کے استحکام پر بہت زور دیا گیا ہے کہ خاندان کو مستحکم بنایا جائے، اس کو مضبوط بنایا جائے. اور اس کے لیے دونوں کو کہا گیا ہے کہ دونوں سمجھداری سے کام لیں. مرد کو چاہیے کہ وہ بھی سمجھداری سے کام لے، اور عورت کو چاہیے کہ وہ بھی سمجھداری سے کام لے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو عورتیں ہوتی ہیں، جو فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کہ پس جو صالح عورتیں ہوتی ہیں وہ حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں اور اطاعت گزار ہوتی ہیں. تو ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو عورت پانچ وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتی ہے. سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ اتنے چھوٹے سے کام پر اتنی بڑی جنت ہم کو دی جا رہی ہے کہ بس نماز قائم کرنا ہے، پابندی کرنا ہے نماز کی، روزے رکھنا ہے. اور اگر ظاہر سی بات ہے دوسرے فرائض تو آتے ہی رہیں گے، وہ بھی ضروری ہے، لیکن یہاں پر خاص جو مین، جو ہر ایک عام شخص ہوتا ہے جس کو نماز کی ضرورت ہے، نماز کو پڑھنا ہر حال میں ضروری ہے اس کے لیے، اور روزے رکھنا ہے، اس کے لیے کوئی مالدار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، استطاعت کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ شوہر کی اطاعت کرتی ہے اگر بیوی، تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کبھی موقع دے تو اس پر ہم الگ سے ڈسکس کریں گے کہ ایک خاندان کو کیسے مضبوط ہونا چاہیے اور کیسے خاندان خوشگوار رہ سکتا ہے. تو یہ جو قوام کا جو معنی ہے اس کو غلط نہ سمجھے، اس کا مطلب ہوتا ہے نگران، منتظم، جو گھر کے تمام معاملات کو مینٹین کرتا ہے. اور کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو طاقت بھی دی ہے اور مال خرچ کرنے کی استطاعت بھی مرد کو دی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو لہٰذا اسی لیے مرد کو قوام کہا گیا ہے. آگے سے دیکھیے آیت نمبر 36 سے، اور تم سب اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور پڑوسی، رشتہ دار سے، اجنبی ہمسائے سے، پہلو کے ساتھی اور مسافر سے، اور ان لونڈی غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہو احسان کا معاملہ رکھو. یقین جانو اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے پندار میں مغرور ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کرے، اور ایسے لوگ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں. ایسے کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے. اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں جو اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، در حقیقت نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ روز آخر پر. سچ یہ ہے کہ شیطان جس کا رفیق ہوا اسے بہت ہی بری رفاقت میسر آئی. آخر ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی اگر یہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے. اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ سے ان کی نیکی کا حال چھپانا رہ جاتا. اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اللہ اسے دو چند کرتا ہے اور پھر اپنی طرف سے بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ پھر سوچو کہ اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے۔ اب یہاں پر جو پیچھے سے اگر ہم آیت دیکھتے ہیں تو بہت سارے اس میں اخلاقیات پر زور دیا گیا ہے کہ ہم اس دنیا میں اکیلے زندگی نہیں گزار رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالی نے ہم کو رشتوں سے اور پڑوسیوں سے سب سے جوڑے رکھا ہے کہ ہمارے معاملات کیسے ہوں، ہمارے معمولات کیسے ہوں، ہماری معیشت کیسی ہو، ہماری معاشرت کیسی ہو۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اپنے گھر میں بند رہوں اور جو چاہے کروں، نہیں، بلکہ ہمارے ساتھ ہمارے رشتے دار ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلا جو حکم دے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، پھر اس کے بعد والدین آتے ہیں، پھر قرابت دار آتے ہیں، پھر یتیم اور مسکین آتے ہیں، اور ان سب سے حسن سلوک سے پیش آنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اور پڑوسی کے حقوق ہم سب جانتے کہ اتنے زیادہ ہیں پڑوسی کے حقوق کہ جبریل امین جب آئے پڑوسی کے حقوق بتانے کے لیے تو تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایسے لگا کہ گویا کہ کہیں پڑوسی کو وراثت میں حصہ نہ دے دیا جائے۔ تو آپ دیکھیں کہ جب پڑوسیوں کے حقوق کتنے بتائے جا رہے ہیں تو جو ہسبینڈ وائف جو سب سے زیادہ قریب رہنے والے ہیں ان کے آپس میں تعلقات کتنے بہتر ہونا چاہیے، اور یہ جو آپس میں جو شوہر اور بیوی کے تعلقات ہیں ایکچولی جب یہ اچھے رہیں گے تو معاشرے کے ساتھ بھی ان کے تعلقات اچھے ہوں گے، یعنی گھر کے اندر کے حالات اچھے ہوں گے تو گھر سے باہر بھی ان کے تعلقات اچھے ہوں گے۔ ہسبینڈ اور وائف کے جھگڑے اور لڑائی فساد کی وجہ سے گھر کے بچوں پر بھی اثر ہوتا ہے اور اڑوس پڑوس پر بھی اثر ہوتا ہے، تو اس لیے آپس کے تعلقات کو جتنا ہو سکتا ہے بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے حقدار ہمارے گھر والے ہیں ہمارے اچھے سلوک کے، ہمارے حسن سلوک کے، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خیرکم خیرکم لاہلی وانا خیرکم لاہلی، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو اخلاق میں، اور میں تم میں سب سے زیادہ اچھا ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ اور واقعی میں آپ دیکھیں کہ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ازواج تھیں ایک ساتھ، آپ کے بچے بھی تھے، آپ کے دوست احباب بھی تھے، کبھی کسی کو آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے ماشاءاللہ، کیسے آپ نے مینٹین کی ہوں گی یہ سب رشتے داریاں، یہ سب تعلقات، حالانکہ آپ ایک نبی تھے، آپ نے جنگیں بھی کی، آپ نے صلح کی، آپ نے بہت سارے کام کیے ماشاءاللہ، لیکن آپ ایک بہترین شوہر، بہترین والد، بہترین دوست، بہترین رہنما، ہر طرح سے اگر دیکھا جائے تو کیوں کہا گیا کہ رسول کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واقعی میں ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ تو جب گھر میں ہمارے آپس کے تعلقات اچھے ہوں گے، گھر والوں کے ساتھ ہم اچھے ہوں گے، تو ظاہر سی بات ہے ہمارا اخلاق اچھا ہوگا تو ہم اپنے پڑوسیوں سے بھی اچھے ہوں گے۔ اور اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی پڑوسن اپنے پڑوسن کو اپنے گھر میں بننے والے کھانے کی جو اشتہا ہے اس سے نہ مارے۔ مطلب کیا ہے کہ اگر تم نے اگر بکری کا کھر بھی بنایا ہو، یعنی ایک چھوٹی سی چیز بھی گھر میں کوئی تم نے ڈش بنائی ہو، تو تم تھوڑا سا ہی صحیح اپنے پڑوسن کو دے دو، یعنی پڑوسیوں کا اتنا حق بتایا گیا کہ اگر ہم کچھ بناتے ہیں تو پڑوسیوں کو کچھ اس کو دیں، اور تحفے تحائف ہم دیتے رہیں جو ہمارے رشتے دار ہیں، والدین ہیں سب سے پہلے ہمارے، پھر قرابت دار ہیں جو خونی رشتے ہیں، اور صلہ رحمی کے لیے ڈبل اجر ہے کہ اگر ہم رحمی رشتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، ان کو ہم تحفے تحائف دیتے ہیں، تو دوہرا اجر ہم کو ملے گا، ایک تو صلہ رحمی کا یعنی رشتہ داری کا، دوسرا دینے کا جو دین لین ہم کرتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے گھر والے آتے ہیں، پھر پڑوسی آتے ہیں، رشتہ دار آتے ہیں، قرابت دار، اور اس میں سب سے پہلے والدین کا درجہ ہے۔ تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ پھر مسکینوں کو دیا جائے، مسافروں کو دیا جائے، یتیموں کو دیا جائے، اور ہمارے مال میں سے ضرور کچھ نہ کچھ حصہ محروموں کا ہونا چاہیے، جو مسکین ہے، جو یتیم ہے، ان کے لیے ضرور ہمارے مال میں سے کچھ حصہ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے خوش ہوتا ہے۔ کیونکہ جب ہم پڑھتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا، تو لوگ جواب دیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے اور مسکینوں کو کھانا دینے پر اکساتے نہیں تھے، یعنی خود تو دیتے نہیں تھے، دوسروں کو بھی ابھارتے نہیں تھے، تو لہٰذا خود بھی ہم کو دیتے رہنا ہے مسکینوں کو کھانا، یا یتیموں کو، یا جو بھی ہم ان کو پرووائڈ کر سکتے ہوں، جو بھی ہیلپ ان کو کر سکتے ہوں، اور ساتھ میں خود بھی دینا ہے، تو دوسروں کو بھی ابھاریں اور خود بھی یہ کام کے لیے کوشش کریں جتنا آپ کر سکتے ہیں، جتنی آپ ایفرٹ لگا سکتے ہوں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یتیم کی سرپرستی کی، یا جس نے یتیم کی پرورش کی، تو وہ اور میں قیامت کے دن ایسے ہوں گے، اور آپ نے اس کے لیے دو انگلیاں بتائیں اپنی، اور دو انگلیوں کا مطلب ہے کہ اتنا قریب ہوگا وہ شخص جو یتیم کی پرورش کرتا تھا، جو مسکین کو کھانا دیتا تھا، جو ضرورت مند کی ضرورت کو پوری کرتا تھا۔ تو بہرحال یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت سارے ایسے احکامات دیے ہیں جو ہمارے گھر سے تعلق رکھتے ہیں اور ہماری ذات سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس میں والدین ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، قرابت دار ہیں، اور پڑوسی ہیں۔ پھر بخل کے بارے میں کہا گیا ہے اور بخل اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. اور اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے کہ جو اپنے دل کی تنگی سے بچ گیا وہ فلاح پا گیا. اس سے معلوم ہوا کہ کنجوسی اور بخل یہ اسلام ہمارے یہاں جائز نہیں ہے, اس کو پسند نہیں کیا گیا. اور اسی لیے کنجوسی اور بخل کو کیوں منع کیا گیا, کیونکہ اس سے انسان کا دل چھوٹا ہو جاتا ہے. اور اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ شخص کیسے مومن ہو سکتا ہے جس نے خود تو پیٹ بھر کے کھا لیا اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے. تو کنجوسی یہ ہوتی ہے کہ انسان دوسروں پر خرچ نہ کرے اور اپنی دوسروں کو بھلائے بیٹھے رہے. اور بخیل ایک درجہ اور اس سے ورسٹ ہوتا ہے کہ جو اپنی ذات پر بھی خرچ نہیں کرتا, جو اتنا حریص ہوتا ہے مال کا بس وہ خود جمع کر کے رکھنا چاہتا ہے, بس وہ چاہتا ہے کہ خزانے جمع کر کے رکھے, خود بھی اس میں سے خرچ نہ کرے اور دوسروں کو بھی نہ دے. تو آپ دیکھیں جمع کرنے سے وہ خوشی نہیں ہو سکتی جتنی کہ دوسروں کو دینے سے خوشی ہوتی ہے. واقعی میں کبھی آپ دے کر دیکھیں, یعنی دین لین سے جو سکون دل کو ملتا ہے, جو خوشی ملتی ہے, اور وہ جو ایک لمحے کی سامنے والے کے چہرے کی جو خوشی ہوتی ہے جب آپ اس کو کچھ گفٹ دیتے ہیں, کوئی تحفہ دیتے ہیں یا کوئی مال دیتے ہیں, تو وہ خوشی آپ کئی زیادہ پیسہ خرچ کر کے بھی نہیں حاصل کر سکتے. تو لہٰذا ہمیشہ دینے والے بنے, بخیل نہ بنے. اور بخیلی کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان اجر سے محروم ہو جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ایسے لوگ جو کنجوسی کرتے ہیں یا بخیلی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخیلی کی ہدایت دیتے ہیں, انسٹرکشنز دیتے ہیں, اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا اسے چھپاتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے رونے کی, سب کچھ ان کے پاس ہو کر بھی ہائے کیا کریں کچھ نہیں ہے ہمارے پاس, بس ہمیشہ رونا روتے ہیں, ہمیشہ رونا روتے ہیں. اور اس لیے روتے ہیں رونا کہ کوئی ان سے مانگنے نہ لگ جائے, اور بلکہ وہ چاہتے کہ ان کو اور مزید ملے. تو یہ ایکچولی ہرس و ہوس والی جو عادت ہے یہ انسان کو لے ڈوبتی ہے. تو ہمیشہ دینے والے بنے, اور جو ہے اس پر جو ہے آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو دیا اس پر راضی خوشی رہیں, تاکہ شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہو. اور اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ بھی پسند نہیں ہیں جو اپنا مال دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ریاکاری شرک میں آ جاتی ہے, اور جو ریاکاری کی وجہ سے کیے گئے سارے کام ہوں گے کل قیامت کے دن, وہ انسان کو بچانے کے لیے فائدہ نہیں دیں گے, بلکہ اس کو الٹا جہنم میں لے جانے والے بنیں گے. تو لہٰذا اس سے بچنے کی کوشش ہم کریں. اور یہ شیطان ہے جو ان باتوں کی طرف اکساتا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتا ہے. آخر ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی اگر یہ اللہ روز آخر پر ایمان رکھتے اور جو کچھ اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرتے. اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ سے ان کی نیکی کا حال چھپانا رہ جاتا. اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اللہ تعالیٰ اسے دو چند کر دیتا ہے, یعنی بڑھا دیتا ہے, اور پھر اپنی طرف سے بڑا اجر عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ, اجرن عظیما. کہ وہ ان تک حسنتن یدائفھا ویؤتی من لدنہ اجرن عظیما, کہ اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے بڑھاتا رہتا ہے. تو نیکیاں کس طرح فروغ پاتی ہیں, کیسے ہم اپنی نیکی کو بڑھا سکتے ہیں, کیسے ہماری نیکیاں اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہو سکتی ہیں, اور کیسے اللہ تعالیٰ اس کا اجر ملٹی پلائی کرتا ہے, تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا. علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی جو اقوال لیے گئے ہیں جو آپ لوگ سامنے پڑھ رہے ہوں گے پی پی ٹی میں, یہ زیادہ تر ان جو عربی اسکالرز ہیں, ابن جزی ہیں, ابن عاشور ہیں, امام ابن تیمیہ ہیں, قرطبی ہیں, اور شیخ سعدی, ان سب کے اقوال ہیں یہ. تو وہ کہتے لکھتے ہیں کہ کثرت سے کی جائے نیکیاں, پہلی بات, نہیں ایک کے بعد ایک نیکی کی جائے. اور یہ نیکی کی توفیق بھی اسی وقت ملتی ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے, انسان کے دل کے اندر شوق ہوتا ہے تو اس کو ایک پر ایک نیکی کی توفیق ملتے چلی جاتی ہے. پھر جس وقت موقع ملے اسی وقت کی جائے, یعنی اس کو ڈیلے نہ کیا جائے, یہ نہ سوچے کہ اچھا کل کریں گے پرسوں کریں گے. تو جب جو موقع ہے اس کو اویل کر لیا جائے, اس سے فائدہ اٹھا لیا جائے. پھر ان نیکیوں کو کرتے وقت اخلاص ہونا چاہیے دل میں کہ ہم یہ خالص اللہ کے لیے کر رہے ہیں, کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہے, اور اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت بھی شامل ہو. کیوں کرتا ہے انسان؟ چونکہ اس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے تبھی وہ کرتا ہے. اور پھر احسان کے لیول پر کی جائے نیکی, یعنی اگر آپ نے کوئی اچھا کام کری رہے, نیکی کری رہے, تو کیوں نہ اس کو اور احسن طریقے سے کیا جائے, جس کو پریزنٹ کرنے کا طریقہ ہو, یا جو بھی آپ نے کسی کو دیا بھی ہے کچھ مال. تو جیسے مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی بات ہے کہ ہم اگر یہاں اگر آپ لوگ وین میں جاتے ہوں گے, ہر مہینے ڈرائیور کو آپ ان کی سیلری دیتے ہیں, تو بعض اوقات کچھ لوگ اس طرح سے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں تو تھوڑا سا عجیب سا لگتا ہے وہ. تو آپ اگر اس کو لفافے میں ڈال کر اور اس کو لکھ کر دے دیں تو زیادہ اچھا لگتا ہے, ایک آنر لگتا ہے. تو کوئی بھی اگر کام آپ کر ہی رہے ہیں, حالانکہ وہ ڈرائیور کی اجرت ہی ہے دیکھا جائے تو, جو آپ دے رہے ہیں تو کوئی آپ احسان نہیں کر رہے ہیں, وہ آپ کو لاتا لے جاتا رہا ڈرائیور, لیکن اگر آپ اس کو احسن طریقے سے پیش کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایسی نیکیاں اور زیادہ قابل قبول ہوتی ہیں. تو احسن لیول پر کی جائے تو یہ نیکیاں پھر انشاءاللہ قابل قبول ہوگی انشاءاللہ. آیت نمبر 41 دیکھیے. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. پھر سوچو کہ اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے. اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی اور اس کی نافرمانی کرتے رہے تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائیں, وہاں پر وہ کوئی وہاں پہ اپنی کوئی بات اللہ سے نہ چھپا سکیں گے. ایک دفعہ کا ذکر ہے, ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اور اس کو بہت سارے مفسرین نے جملے کو اپنی کتابوں میں کوٹ کیا ہے تفسیر میں, تو وہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے خواہش ظاہر کی کہ قرآن پڑھو. تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ یا رسول اللہ میں قرآن پڑھوں, آپ تو خود صاحب قرآن ہیں اور قرآن تو آپ پر نازل ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ کسی اور سے قرآن سنوں, یعنی مجھے سننا پسند ہے. تب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے قرآن کی تلاوت شروع کی اور کہہ رہے تھے کہ سورۃ النساء پڑھنا شروع کی. جب وہ اس آیت پر پہنچے کہ فکیف اذا جئناکم من کل امت, جب وہ اس آیت پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہیں, یا آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی ہے. کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہوا تھا یہ آیت پڑھ کر یا یہ آیت سن کر؟ کہ یہ اللہ تعالیٰ اصل میں اس ذمہ داری کا احساس دلا رہے ہیں کہ اے رسول ہم تمہیں لائیں گے اور تمہارے بعد, یعنی یہاں پر فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا, ہر امت سے ایک گواہ کھڑا کریں گے اور تمہیں بھی لائیں گے اے رسول اور تم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہی دینی پڑے گی سب کے بارے میں. ہر دور کا پیغمبر اپنے دور کے لوگوں پر اللہ کی عدالت میں گواہی دے گا کہ زندگی کا وہ سیدھا راستہ, وہ صحیح طریقہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کو جس کو دے کر بھیجا تھا, وہی کے ذریعے سے وہ لوگوں تک پہنچا دیا نہیں پہنچا دیا. پھر یہی شہادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور کے لوگوں پر دیں گے. اور قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا دور آپ کی بعثت کے وقت سے قیامت تک ہے, یعنی اب آپ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. تو دراصل یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے رسولوں پر, اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس احساس ذمہ داری کی وجہ سے آپ رو پڑے اور آپ کی آنکھیں بھر آئیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر جب پہنچے تھے تو آپ کا کیا حال ہوا تھا؟ جب آپ نے سنی یہ آیت تو آپ کی کیفیت کیا تھی, اور جب ہم سنتے ہیں یہ آیت تو ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے آپ بتائیں؟ کیونکہ ہم کو بھی امت وسط بنایا گیا ہے, ہم کو بھی تمام لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا ہے جو اللہ تعالیٰ کا کلام آج ہمارے پاس موجود ہے. تو ہمیں بھی اس آیت پر غور و فکر کرنا چاہیے, تدبر کرنا چاہیے کہ ہماری کیا کیا ذمہ داریاں ہیں. آیت نمبر 43 سے دیکھیں, یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا الا عابری سبیل حتى تغتسلوا وان کنتم مرضى او على سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم ان اللہ کان عفوا غفورا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو, اور اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو, الا یہ کہ راستے سے گزرتے ہو. اور اگر کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو یا سفر میں ہو, یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے, یا تم نے عورتوں سے لمس کیا ہو اور پھر پانی نہ ملے, تو پاک مٹی سے کام لو اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو, بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بخشش فرمانے والا ہے. اب یہاں پر اس ایک آیت میں بہت ساری باتیں بتائی گئی ہیں. سب سے پہلا حکم ہے نشے کے بارے میں, کہ جب تم پہلے تو آیتیں آئی تھی سورہ بقرہ میں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں فائدے بھی ہیں نقصانات بھی ہیں, لیکن اس میں نقصانات زیادہ ہیں. اب یہاں پر سیکنڈ ٹائم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم نماز کی حالت میں تو نشے میں نہ ہونا چاہیے, بلکہ تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ تم نماز میں کیا پڑھ رہے ہو. اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن کے معنی کو جاننا کتنا ضروری ہے, اس میں غور و فکر کرنا ضروری ہے. اور نماز میں خوشی اسی وقت پیدا ہو سکتا ہے جب آپ جو پڑھ رہے ہوں جو آپ جانتے ہوں. اگر آپ بغیر سمجھے بوجھے قرآن پڑھ رہے ہیں تو آپ کی نماز میں خوشی برقرار نہیں رہے گا. تو لہٰذا نماز میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا حتى تعلموا ما تقولون, جب تک تم یہ نہ جان لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو تمہاری نماز پھر صحیح نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب اگر پھر تم کیا ہو, جنابت کی حالت میں ہو تو اس حالت میں بھی نماز کے قریب نہیں جانا چاہیے جب تک کہ غسل نہ کر لو. تو لہٰذا ہم سب جانتے ہیں کہ چار چیزوں کے لیے غسل ضروری ہے, اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ایک تو ہے جنابت کی حالت, ہسبینڈ وائف کا تعلق قائم ہوا ہو, دوسرا ہے حیض, تیسرا نفاس یعنی ڈلیوری کے بعد غسل کرنا اس کے بعد نماز پڑھنا, اور چوتھا ہے احتلام wet dreams. اگر اس حالت میں بھی ہو جاتے تو آپ کو غسل کرنا ضروری ہے. اسی طرح سے اگر سفر میں تم ہو اور پانی نہ پاؤ تو اس وقت پھر کیا کرے, تیمم کی اجازت دی گئی. اور ہم سب جانتے ہیں الحمدللہ یہ ہمارے دین میں ہمارے لیے بہت آسانی پیدا کی گئی ہے کہ اگر پانی نہ ملے, اگر پانی نہ ملے تو تیمم کر لینا چاہیے. الحمدللہ آپ دیکھیں کتنی بڑی سہولت ہے. اور تیمم سفر اور حضر دونوں میں جائز ہے. اگر آپ اپنے گھر پر بھی موجود ہوں, اپنے شہر میں ہوں اور پانی نہیں ہے اویلیبل, تو آپ تیمم کر سکتے ہیں. یا کوئی ایسا زخم لگا ہو جس زخم کی وجہ سے آپ کا جان جانے کا اندیشہ ہو, یا وہ زخم کھل جائے گا یا اس سے اور تکلیف بڑھے گی مزید, اس صورت میں بھی تیمم کیا جا سکتا ہے. اسی طرح سے جو بہت بوڑھے لوگ ہیں, انتہا کی سردی ہے یا برف باری ہو رہی ہے, اس صورت میں جو بہت بوڑھے لوگ ہیں, بیمار ہیں, تو اس صورت میں بھی وہ تیمم کر سکتے ہیں. اور پانی نہ ملنے پر بھی تیمم کرنے کی اجازت ہے. اور جب پانی مل جائے تو پھر وہ سہولت ختم ہو جائے گی. اور تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک بار زمین پر ہاتھ ماریں گے, مٹی پر دونوں ہاتھ ماریں گے ایک بار, پھر وہ ہاتھوں کو اٹھا کر اگر اس پر زیادہ ڈسٹ لگ گئی تو اس کو پھونک بھی سکتے ہیں آپ, یا اس کی ضرورت نہیں ہے ادروائز. پھر دونوں ہاتھوں پر ہاتھ پھیر لیں گے اور وہی دونوں ہاتھ چہرے پر پھیر لیں گے. بس اتنا آپ نے تیمم کر لیا تو سمجھے آپ کا وضو ہو گیا. ایون یہی تیمم اگر آپ کسی کو غسل کرنے کی حاجت پیش آ جائے اور اس کو پانی نہ ملے تو تب بھی وہ یہ تیمم ہے اس کے لیے قابل قبول ہوگا, یہی کافی ہو جائے گا. آیہ 44 سے دیکھیے, تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا ہے, وہ خود ضلالت کے خریدار بنے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ گم کر دو. اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور تمہاری حمایت و مددگاری کے لیے اللہ ہی کافی ہے. جو لوگ یہودی بن گئے ہیں ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو الفاظ کو ان کے محل سے پھیر دیتے ہیں اور دین حق کے خلاف نیش زنی کرنے کے لیے اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کر کہتے ہیں سمعنا و اسمعنا اور اسما غیر مسمعین اور رائینا, حالانکہ اگر وہ کہتے سمعنا و اطعنا اور اسما اور انظرنا تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا اور زیادہ راست بازی کا طریقہ تھا. مگر ان پر تو ان کی باطل پرستی کی بدولت اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے, اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں. اب یہاں پر یہودیوں کی بات کی گئی ہے اور یہاں پر خاص طور سے بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو یہودی بن گئے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی نے ان کا نام یہود نہیں رکھا تھا بلکہ وہ خود ہی یہودی بن بیٹھے اور انہوں نے خود اپنا نام یہودی رکھ لیا, ورنہ تو وہ بنی اسرائیل یا تو ان کو کہا گیا تھا یا وہ بھی امت مسلمہ ہی تھے. اور وہ لوگ اللہ کے رسول کی مجلس میں جب بیٹھتے تو اپنی زبان کو توڑ مروڑ کر ایسی باتیں کرتے جس میں اللہ تعالی کے نافرمانی کی باتیں سمجھ میں آتی تھیں, تو لہٰذا اسی پر یہاں ان کو وارن کیا جا رہا ہے. کہا رہا تھا کہ وہ اپنی زبان کو توڑ کر یا مروڑ کر اس طرح سے کہتے رائینا, صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ رائینا, اے اللہ کے رسول ہماری رعایت کیجئے, تو وہ کہتے تھے رائینا, مطلب اس کے معنی کچھ اور بن جاتے ہیں کہ اے ہمارے چرواہے, اس طرح کا جملہ بن جاتا ہے. اور اسی طرح سے سمعنا و اطعنا کی بجائے توئیں کو وہ اس طرح سے کہتے تھے کہ وہ سواد بن جاتا تھا کہ ہم نے سنا اور نافرمانی ہم نے کی. نعوذ باللہ. اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی تھی, مان لو اس کتاب کو جو ہم نے اب نازل کی ہے اور جو اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی, اس پر ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ ہم چہرے بگاڑ کر پیچھے پھیر دیں یا ان کو اسی طرح لعنت زدہ کر دیں جس طرح سبت والوں کے ساتھ ہم نے کیا تھا. اور یاد رکھو اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے, اللہ بس شرک کو معاف نہیں کرتا, اس کے ماں سوا دوسرے جس قدر گناہ ہے وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے. اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا اس نے تو بہت ہی بڑا جھوٹ تصنیف کیا اور بڑے سخت گناہ کی بات کی. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تو بہرحال یہاں پر کیا بات کہی جا رہی ہے کہ اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی تھی, انہیں اہل کتاب, انہیں خاص طور سے دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ اس کتاب کو مانیں, اس کے احکامات کو مانیں اور اس کی تصدیق کریں اور اللہ کے رسول کو بھی مانیں. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ان لوگوں نے اس بات کو نہیں مانا. تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو بہت اپنی پاکیزگی نفس کا دم بھرتے ہیں, حالانکہ پاکیزگی تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے, اور انہیں جو پاکیزگی نہیں ملتی تو در حقیقت ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جاتا. دیکھو تو صحیح, اللہ پر بھی جھوٹے افترا گھڑنے سے نہیں چوکتے اور ان کے صریحاً گناہگار ہونے کے لیے یہی گناہ ایک گناہ کافی ہے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هؤلاء اهدى هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا ہے اور ان کا حال یہ ہے کہ جبت اور طاغوت کو مانتے ہیں اور کافروں کے تعلق سے کہتے ہیں کہ ایمان لانے والے سے تو یہی زیادہ صحیح راستے پر ہیں. ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور جس پر اللہ لعنت کر دے پھر تم اس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے. کیا حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ دوسروں کو ایک پھوٹی کوڑی تک نہ دیتے. پھر کہ دوسروں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا. اگر یہ بات ہے تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا کی اور ملک عظیم بخش دیا، مگر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا اور کوئی اس سے منہ موڑ گیا، اور منہ موڑنے والوں کے لیے تو بس جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے. جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے انہیں بالیقین ہم آگ میں جھونکیں گے، اور جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں. اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت خوب جانتا ہے. اب یہاں پر جبت اور طاغوت کا لفظ آیا تھا، تو جبت کے اصل معنی تو ہے بے حقیقت، بے اصل اور بے فائدہ چیز کے ہیں، اور اسلام کی زبان میں جادو، کہانت، جوتش، فالگیری، ٹونے ٹوٹکے، شگون اور مہورت، یہ تمام جتنی وہمی باتیں ہیں یہ سب جبت میں آتی ہیں. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ انیاک وترک وطیر من الجبت، یعنی جانوروں کی آوازوں سے فال لینا، زمین پر جانوروں کے نشانات یا قدم سے شگون نکالنا، اور فالگیری کے دوسرے طریقے سب جبت کے قبیل سے ہیں. بس جفت کا مفہوم وہی ہے جسے ہم اردو زبان میں اوہام کہتے ہیں اور جس کے لیے انگریزی میں سپرسٹیشنز کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو نجومی سے حال معلوم کرنا یا کچھ چیزوں کو نحوست کی طرح سمجھنا کہ یہ فلاں چیزوں سے جو ہے نحوست پھیل رہی ہے، کبھی کسی انسان کو، کبھی کسی، جیسے بلی راستہ کاٹ گئی تو کہنا کہ اچھا بلی نے راستہ کاٹ دیا لہٰذا اب وہ کام غلط ہو کے رہے گا، یا پھر کچھ اور الٹا سیدھا ہو جانا، یا کوئی بیوہ عورت کے آ جانے سے، یا کوئی ایسے کام سے جس سے شگون لے رہے کہ اچھا پتہ نہیں کس کا چہرہ دیکھا تھا. اور مجھے تو ہمیشہ وہی بات یاد آتی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جیسے مثال کے طور پر صبح سے مسلسل کوئی ایسے کام ہو رہے جس میں نقصان ہو رہا ہو آپ کو، کہ جیسے دودھ ابل گیا، آپ جو سالن بنا رہی تھی سالن جل گیا، کوئی کانچ کی چیز ہاتھ سے گر کر پھوٹ گئی، کوئی اہم چیز کا نقصان ہو گیا، تو لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں صبح سے کس کا چہرہ دیکھا تھا، ہر چیز بری ہو رہی ہے، الٹ ہو رہی ہے. تو پھر یہی کہا جا سکتا کہ انسان نے، آپ نے آئینہ ہی دیکھا ہوگا سب سے پہلے اٹھ کر، تو کیونکہ انسان کا جو نوشتہ ہے اس کا شگون اس کے گلے میں لٹکا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ ہم نے اس کا شگون اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے، اور یہی ہم کل قیامت کے سامنے لے آئیں گے اور اس کو سامنے نشر کیا ہوا پائے گا کہ پڑھ اپنا عمل نامہ. تو کسی کو بلیم کرنا کہ فلاں کی وجہ سے ایسا ہو گیا یہ بالکل شرک میں آ جائے گا. اور اسی لیے پرندوں سے فال لینا، پہلے زمانے جاہلیت میں یہ ان لوگوں کا عام طریقہ تھا کہ وہ پرندوں سے فال نکالا کرتے تھے. آج کچھ لوگ قرآن سے فال لیتے ہیں، یا پھر پتہ نہیں کہتے ہیں کوا اگر گھر پہ بیٹھ کے کچھ کائیں کائیں کر رہا ہے تو اس سے کوئی بری مصیبت آئے گی، یا کوئی اس سے اچھا شگون لیتے ہیں. اور ذرا دیر کے لیے ہاتھ بتانا، اگر آپ مذاق میں بھی کر کے اچھا دیکھو میرے ہاتھ میں کیا ہے، میرے ہاتھ کی لکیریں کیا کہتی ہیں، یہ سب شرک میں آ جائے گا، کیونکہ یہ لکیریں ہمارے سے کوئی تعلق نہیں رکھتی. جو کچھ ہونا ہے قسمت میں، جو ہماری تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے وہ ہو کر رہنا ہے، اور کوئی اس کو کسی کے ٹالنے سے وہ ٹل نہیں سکتا، کسی کے روکنے سے روک نہیں سکتا. اللہم لا مانع لما آتیت ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. یہ دعا ہم ہر روز نماز کے بعد پڑھتے ہیں، تو اس پر ہمارا اتنا یقین پختہ ہو جانا چاہیے. تو شرک اور پرندوں سے فال لینا، نجومیوں سے مستقبل کا حال معلوم کرنا، ستاروں سے فال لینا، یا کہنا کہ دیکھنا اور پوچھنا کہ یہ ہفتہ کیسا گزرے گا، بزنس اچھا ہوگا نہیں ہوگا، کس سے شادی ہوگی، یہ سب جو ہے سپرسٹیشنز یا پھر توہم پرستی میں آ جائے گا اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور انسانوں کو منحوس سمجھنا تو بالکل بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ سب انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور کسی کے ہاتھ میں کسی کی تقدیر نہیں لکھی ہوتی. کسی کے ساتھ اگر برا ہوا تھا تو اس کی قسمت کا اثر آپ پر نہیں پڑ سکتا، تو لہٰذا یہ سب ناجائز ہے. اسی طرح سے تعویذ لٹکانا یا کاہنوں کے پاس جا کر معلوم کرنا، وہ سب شرک میں آ جائے گا، اور یہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے. اور جن لوگوں نے ہماری آیت کو مان لیا اور نیک عمل کیے، ان کو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی، اور ہم انہیں گھنی چھاؤں میں رکھیں گے. مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو. اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے اور یقین اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے. اور اس سے پیچھے ایک لفظ آیا تھا آیت 53 میں, وہ بھی دیکھ لیجئے کہ اس کا مطلب کتنا اچھا. نقیرہ کا لفظ آیا تھا وہاں پر, نقیر اور فتیل, فتیل دھاگے کو کہتے ہیں اور قطمیر جو ہلکی سی جھلی ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو یہ دوسروں کو کچھ نہ دیتے. کچھ لوگ حسد کرتے ہیں, کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی دیوی چیزوں کو روکتے ہیں اپنے پاس, اور جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے نوازا ہے وہ لوگوں کو کیوں نہیں دیتے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اگر تم کچھ دو گے, تم جو بھی کچھ کرو گے, کسی کے اوپر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا. تو چاہے وہ دھاگے برابر ہو, چاہے وہ ایک جھلی برابر ہو, تو اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا نہیں, اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے. اگر ہم کسی کو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو ہم کو اس کا بدلہ برابر ملے گا, انشاءاللہ پورا پورا مل جائے گا, بلکہ کئی گنا بڑھا کر دے گا. اور اگر جو لوگ روکتے ہیں تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, اور کسی پر اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرے گا بلا وجہ. جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا اسی کا بدلہ وہ پائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ امانت اہل امانت کے سپرد کر دو, اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو. تو یہاں پر اہل امانت کے سپرد کرنے کا مطلب ہے کہ جو جس کام کے قابل ہے, جو جس چیز کا اہل ہے, اس کو وہی عہدہ دیا جائے. اور یہی اصل میں ہوگا کہ امانت اہل امانت کے سپرد کرنا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کامیابی ہم دیکھتے ہیں 23 سال میں, کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بعد اللہ کے رسول نے جو جس طریقے سے ڈسٹریبیوشن کیا, جس کو گورنر بنایا, جس کو جہاں کا حاکم بنایا, جس کو جو ذمہ داری سونپی, تو بہت سارے جو اس زمانے کے اور آج کے دور کا بھی جو تھنک ٹینک ہے, جو سوچتا ہے اور جو غور و فکر کرتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ 23 سال میں اتنا کامیاب انقلاب کیسے آیا. اور ظاہر سی بات ہے ہم مسلمانوں کو تو یقین ہے کہ اللہ کی مدد تھی, لیکن جو باہر کے دنیا دار لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح لوگوں کو صحیح کام کے لیے تجویز کرنا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی صلاحیتوں کو جانتے تھے کہ کس میں کیا صلاحیت ہے, لہٰذا آپ اس کو وہی کام اس کے ذمے سونپتے تھے, وہی کام اس کے سپورٹ کرتے تھے. اور اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی کامیابی سے سارے کام الحمدللہ چلتے رہے. اور خود عمر رضی اللہ عنہ کی بھی یہی فراست تھی ماشاءاللہ, لیکن بعد میں جب ایسا ہوا کہ دھیرے دھیرے لوگوں میں جب اقربا پرستی آ گئی, اور اس کی بنا پر پھر کیا ہوا کہ جس چیز کا جو اہل تھا اس کو وہ عہدے نہیں دیے گئے, جس کی بنا پر پھر انتشار اور فتنے پھیلتے چلے گئے. تو آج بھی ہم چاہتے کہ کامیابی سے ہم ہمکنار ہوں, تو ہم کو جو اہل لوگ ہیں انہی کے ذمے وہ کام سونپنا چاہیے. اور مجھے اس میں ہمیشہ مثال یاد آتی ہے, ہم خواتین ہیں چونکہ ہم خواتین پر سے ہماری مثالوں کو ہم اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں, کہ جیسے جب ہم ون ڈش پارٹی کرتے ہیں, تو اب اگر مثال کے طور پر ہم میں سب کو معلوم ہے کہ ہم سب ملنے جلنے والوں میں, جو ہمارا خواتین کا سرکل ہے, جو ہم ملنے جلنے والے لوگ ہیں قریبی, تو جس کو بریانی اچھی بنانی آتی ہے ہم اسی کو بریانی دیتے ہیں, جس کو میٹھا اچھا بنانا آتا ہے ہم اسی کو میٹھا دیتے ہیں, جس کو قورمہ اچھا آتا ہے ہم اس کو قورمہ دیتے ہیں. اگر آپ ایسا کریں کہ میٹھا بنانے والے کو بریانی دیتے ہیں, بریانی بنانے والے کو میٹھا, اور قورمے والے کو میٹھا, میٹھے کو قورمہ, تو کیا ہوگا, سب چیزیں الٹ پلٹ ہو جائے گی. تو جس چیز میں ماسٹر ہے آپ اس کو وہ کام دیتے ہیں تو وہ اپنا کام احسن طریقے سے انجام دے گا. تو لہٰذا امانت اہل امانت کے سپرد کر دو, مطلب یہ ہے کہ جس ذمہ داری کے قابل جو ہیں ان کو وہی ذمہ داری سونپی جائے, ایسا نہ ہو کہ نا اہل لوگوں کے ذمہ تم امانتیں کر دو. اور یوسف علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے, انہوں نے خود کہا تھا کہ تم ملک کے خزانے میرے حوالے کر دو, میں اس کو صحیح طریقے سے, میں امین, کیونکہ وہ امین تھے اور حفاظت کرنے والے تھے ماشاءاللہ. اور اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ دونوں لڑکیوں نے اپنے والد سے جا کر کہا تھا کہ قویون امین, طاقت والے بھی, قوت والے بھی موسیٰ علیہ السلام, اور امانت دار ہیں ماشاءاللہ. تو آپ دیکھیں کہ کوئی بھی کام کو انجام دینے کے لیے اس کے اندر وہ کوالٹیز چاہیے, تبھی وہ کام صحیح انجام دیا جا سکتا ہے. تو لہٰذا آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ صحیح ہمارے یہاں پر صحیح تقسیم ہو اور صحیح کام انجام پائے, تو اس کے لیے آپ کو انہی لوگوں کے لیے حوالے کرنا پڑے گا عہدے, جو اس کے قابل ہیں, جو اس کو سنبھال سکتے ہیں, جو اس کی ذمہ داری ادا کر سکتے ہیں, جو حق امانت ادا کر سکتے ہیں. تو یہ بات یہاں پر کی جا رہی ہے. اے لوگوں, جو ایمان لائے ہو, اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی, اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں. پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو, اگر تم واقعی اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو. یہی ایک صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے. اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی. تو اولو الامر کی اطاعت مشروط ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ. آپ اولو الامر کی اطاعت اس وقت کریں گے جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا آپ کو حکم دے رہے ہوں گے. اور اولو الامر اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے آپ کو ہٹاتے ہیں تو پھر آپ ان کا حکم نہیں مانیں گے. تو لہٰذا یہ مشروط اطاعت ہے اولو الامر کی, پہلے اللہ اور اس کے رسول ہیں ہمارے لیے. اور دین اور دنیا میں انسان صحیح راستے پر رہ نہیں سکتا صراط مستقیم پر جب تک وہ اطاعت نہ کرے. کس کی؟ اللہ اور اس کے رسول کی. تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت انسان کو دنیا میں بھی بھٹکنے سے محفوظ رکھتی ہے اور آخرت میں بھی اس کو صحیح منزل پر پہنچا دے گی انشاءاللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعوت کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی, مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں, حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا. شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اور آؤ رسول کی طرف, تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں. پھر اس وقت کیا ہوتا جب ان کے پاس اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے, اس وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم تو صرف بھلائی چاہتے ہیں اور ہماری نیت تو یہ تھی کہ فریقین میں سے کسی طرح موافقت ہو جائے. اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے, ان سے تعریض مت کرو, انہیں سمجھاؤ اور ایسی نصیحت کرو جو ان کے دلوں میں اتر جائے. انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اذن خداوندی کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے. اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتا, تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے. یہاں پر ایکچولی کچھ فیصلوں کی بات ہے جو مدنی زندگی میں پیش آئے تھے, ایک دو واقعات تھے. اب ہم ان کی ڈیٹیل میں جائیں گے تو ہمارے پاس وقت نہیں ہے. کچھ یہود آئے تھے جو آپ سے اپنی کتاب کے متعلق فیصلہ کروانا چاہتے تھے, یا کچھ اور لوگ آئے تھے جو خود مسلمان ہی تھے لیکن وہ اپنے قبیلے والوں کے حق میں فیصلہ کرنا چاہتے تھے. دونوں واقعات کو اس سے ریلیٹ کیا جاتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی کتاب کے مطابق یہ فیصلہ ہونا چاہیے, اور پھر جب اللہ کے رسول جو حکم دیتے ہیں اس کو ماننا ضروری ہو جاتا ہے. تو لہٰذا جو اللہ کے رسول فیصلہ کرتے ہیں اس فیصلے کو ماننا چاہیے. وہی بات یہاں کہی جا رہی ہے آیت نمبر 65 میں, فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بہت ہی بہترین آیت اور ہمارے لیے اس میں بہت سبق ہے. نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لے. پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں بلکہ سربسر تسلیم کر لیں. اگر ہم نے انہیں حکم دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے کم ہی آدمی اس پر عمل کرتے, حالانکہ جو نصیحت انہیں کی جاتی ہے اگر یہ اس پر عمل کرتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتری اور زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا, اور جب یہ ایسا کرتے تو ہم انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتے اور انہیں سیدھا راستہ دکھاتے. تو وہی والی بات ہے کہ جب اللہ کے رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں تو اب اس میں اختلاف کی گنجائش باقی نہیں رہتی, بلکہ اس کو دل سے تسلیم کرنا ہے اور دل میں کوئی تنگی محسوس بھی نہیں کرنا ہے. آپ سوچیں تو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں پر اعتراض کرنے والے لوگ, انہیں کہیں جائے پناہ نہیں ملے گی. جو ایسا کرتے ہیں وہ آخرت میں بھی سزا پائیں گے اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے کر رہے گا. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو کچھ اللہ کے رسول کے فیصلے ہیں اس پر سر فوراً جھکا دیں, سمعنا واطعنا, اور فوراً اس میں فرما برداری کریں, اس پر اعتراضات نہ کریں کہ اچھا یہ کیوں حکم آ گیا, وہ کیوں حکم آ گیا, ایسا کیوں ہوا, ویسا کیوں نہ ہوا. اس طرح سے بہانے کرنے سے سوائے ایمان کے کمزوری کے اور کچھ حاصل نہیں ہوگا. جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا, فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وحسن اولئک رفیقا ذلک الفضل من اللہ وکفا باللہ علیما. جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے, یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین. کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آئیں. یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے, اور یہ حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کافی ہے. سبحان اللہ. علماء کرام کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ترتیب آئی ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, یہ آیت دلیل ہے اس بات کی, اور یہ انڈیکیشن ہے کہ کون کون خلیفہ بنے گا اللہ کے رسول کے بعد. تو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جو اعتراض کرتے ہیں وہ بغیر صدیق کی خلافت پر, تو ان کے لیے یہاں پر سبق ہے اور ان کے لیے یہاں پر انڈیکیشن ہے کہ من النبیین والصدیقین, تو اس کے بعد جو صدیق تھے وہ خلیفہ بنے, یعنی ابو بکر صدیق. والشہداء, اور شہید کون ہوا تھا؟ عمر رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے اور عثمان رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے اور علی رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے. تو یہ شہدا و صالحین, اور اس کے بعد نیک لوگ پھر جو بھی آئیں گے وہ الگ ہوں گے. تو بہرحال یہاں پر اطاعت رسول کی بات کی گئی ہے, اور دوسری بات کہا گیا کہ جو اطاعت اور اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی ان کے لیے کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ نبیوں, صدیقین, شہدا اور صالحین کے ساتھ ہوں گے. سبحان اللہ, کتنا بڑا آنر ہے آپ دیکھیں, اور کتنا بڑا درجہ ہے کہ جب انسان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو اس کو جو آنر ملے گا آخرت میں وہ صدیقین, شہدا اور صالحین کی صحبت اس کو نصیب ہوگی. تو ہمیں دنیا میں پھر کیا کرنا ہوگا, اگر ہم چاہتے کہ اللہ کے رسول کا ساتھ ملے وہاں پر, تو پھر ہمیں دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہوگی. اے لوگ, جو ایمان لائے ہو, مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو, پھر جیسا موقع ہو الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے ہو کر. ہاں, تم میں سے کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو لڑائی سے جی چراتا ہے, اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہ گیا, اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہو تو کہتا ہے, اور اس طرح کہتا ہے کہ گویا تمہارے اور اس کے درمیان محبت کا تو کوئی تعلق تھا ہی نہیں, کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا. یعنی جب دنیا کے فائدے ملنے کی امید ہوتی تو تب کہتے کہ ہم بھی ان کے ساتھ تھے, لیکن جب نقصان ہونے کا اندیشہ ہوتا تو کہتے کہ اچھا ہوا میں نہیں گیا. ایسے لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروخت کر دیں, پھر جو اللہ کی راہ میں لڑے گا اور مارا جائے گا یا غالب رہے گا اسے ضرور ہم اجر عظیم عطا کریں گے. آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں, عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں, اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگار پیدا کر دے. سبحان اللہ, یہ ان لوگوں کے لیے ہے آیت جب مکہ میں کچھ کمزور لوگ رہ گئے تھے. زیادہ تر لوگ تو ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے, لیکن کچھ کمزور لوگ تھے جن کو دبا لیا گیا تھا, جو ان میں سے تھے غلام یا لونڈیوں میں سے تھے یا کمزور بیوی اور بچے تھے, تو ان کو مکہ والے جانے نہیں دیتے تھے اور ان پر ظلم کر رہے تھے. تو یہاں پھر یہ آیت نازل ہوئی, اور پھر جب اس کے بعد ہی فتح مکہ ہوا, اور یہی آیت لکھ کر ایک سری لنکا سے ایک خاتون نے بھیجی تھی, جب اس وقت کا جو خلیفہ تھا. تو اس وقت کے خلیفہ نے, چونکہ وہ لوگ سری لنکا سے کہا جاتے کوئی جہاز آ رہا تھا حج کے لیے, تو وہاں کا جو بادشاہ تھا نان مسلم, تو وہ اس نے جہاز کو کیپچر کر لیا اور قید کر لیا تھا مسلمانوں کو, اور وہ آنے نہیں دیتا تھا حج کے لیے مسلمانوں کو, جو ہندوستان کے آس پاس کے لوگ تھے مسلمان. تو تب وہاں سے ایک بوڑھی خاتون نے کہا جاتا ہے, یہ کوئی خاتون نے خط لکھا تھا یہاں کے خلیفہ کو بغداد میں, اور پھر اس خلیفہ نے پھر قاسم, محمد بن قاسم کو بھیجا وہاں کی سرکوبی کے لیے, اور پھر محمد بن قاسم سندھ پر آئے, حملہ آور ہوئے, اور انہوں نے وہاں پر ایک تو آزاد کیا مسلمانوں کو, اور الحمدللہ کی وجہ سے پھر آگے اور اسلام بھی پھیلتا چلا گیا وہاں پر ہندوستان میں. تو بہرحال اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں ان کی مدد کرنا دوسرے مسلمانوں پر فرض ہے, اگر وہ استطاعت رکھتے ہوں. جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں, اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں. بس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو, اور یقین جانو کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت کمزور ہیں. تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکات دو. اب جو انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسا ڈر رہے ہیں جیسا اللہ سے ڈرنا چاہیے یا کچھ اس سے بھی بڑھ کر. کہتے ہیں کہ یا اللہ, یہ ہم پر لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا, کیوں نہ ہمیں ابھی کچھ اور مہلت دی. ان سے کہو دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا ہے اور آخرت ایک خدا ترس انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے, اور تم پر ظلم ایک شمع برابر بھی نہ کیا جائے گا. رہی موت تو جہاں بھی تم ہو وہ بہرحال تمہیں آ کر رہے گی, خواہ تم کیسی ہی مضبوط عمارتوں میں ہو. اس سے کیا معلوم ہے کہ کیونکہ جب تک مکہ میں تھے تو جنگ کا حکم نہیں تھا, جب مدینہ آئے تو مدینہ آنے سے پہلے کچھ لوگ بہت زور و شور سے اس بات کے شوقین تھے کہ جنگ ہو اور ہم ان سے بدلہ لیں کفار مکہ سے. لیکن جب مدینہ آنے کے بعد جنگ کا حکم دے دیا گیا تو اب ان لوگوں نے کہا کہ یہ ابھی سے کیوں لکھ دیا گیا جنگ کا حکم, کچھ اور ہم کو مہلت مل جاتی. تو لہٰذا اسی کی طرف یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ جنگ کا حکم لگ گیا تو انہیں ناگوار گزر رہا ہے. اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے کہ یہ اللہ کی طرف سے, اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے کہ یہ تمہاری بدولت ہے. کہو سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے. آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی. یعنی جو لوگ دنیا کی زندگی کے خواہش مند تھے تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر موت کا وقت لکھا ہوا ہے تو موت ہر حال میں آ کر رہے گی, اگر وہ اللہ کی راہ میں آتی تو اس سے اچھی بات اور کیا ہے. تو لہٰذا کیوں یعنی وہ لوگ جو کہ جہاد کے لیے نکلتے تھے ان کو دوسرے لوگ جو جہاد پر نہیں جانا چاہتے ڈسکریج کرتے رہتے تھے، تو لہٰذا ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم مضبوط عمارتوں میں بھی رہو تو اگر تمہاری موت کا وقت آ گیا تو موت آ کر رہے گی، اور جس دنیا کی زندگی کے تم پیچھے پڑے ہو تو وہ دنیا کی زندگی ختم ہو جانے والی ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا کی لذتیں فانی ہیں اور آخرت کی جو لذتیں ہیں وہ ہمیشہ رہنے والی ہیں، دنیا فنا ہو جانے والی ہے جبکہ آخرت کی چیزیں ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، دنیا کے سب کچھ ختم ہو جائیں گے جو مصیبتیں ہیں مشکلات ہیں لیکن جو آخرت کے فائدے وہ ہمیشہ کے لیے، تو لہٰذا آخرت کے فائدے پر انسان نظر رکھے، اور دنیا کا فائدہ یہ دنیا کتنی اگر ہم کتنی بھی دنیا جی لیں اور کتنے بھی فائدے اٹھا لیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جب کوئی سمندر میں انگلی ڈبوتا ہے تو اس کی، یا جیسے کہ ہم کو موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں حدیث ملتی ہے کہ جس میں چڑیا نے اپنی چونچ سمندر میں ڈالی تو جتنا پانی اس کی چونچ کو لگا تھا تو اتنی دنیا ہے اور باقی پورا سمندر آخرت ہے، تو لہٰذا آپ سوچے کہ یا اللہ کے علم کو اسے تشبیہ دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم اتنا زیادہ ہے، تو انسان کتنی بھی دنیا برت لے جتنا اس کی انگلی کو پانی لگے گا اتنی ہی دنیا ہے، یعنی 60 سال کی دنیا، جبکہ جو آخرت کی زندگی ہے وہ ابد الآباد کی ہے، تو لہٰذا کیوں نہ ہم اس کے لیے کوشش کریں جو ہمیشہ رہنے والی ہے جو باقی رہنے والی ہے، اور اس فانی دنیا کے پیچھے پڑ کر اپنی آخرت کو ہم نہ برباد کریں نہ گنوائیں. اے انسان، تجھے جو بھلائی بھی حاصل ہوتی ہے اللہ کی عنایت سے ہوتی ہے، اور جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ تیرے اپنے قسم و عمل کی بدولت ہے. اس سے یہ بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اگر دنیا میں کوئی مصیبتیں آتی ہیں تو وہ ایکچولی انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اس لیے کسی دوسرے کو بلیم نہیں کرنا چاہیے کہ فلاں کی وجہ سے ہم پر یہ مصیبت آ گئی. تو انسان کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے اس کے ہاتھوں کی کمائی اور اس کے گناہوں کے سبب پہنچتی ہے، لہٰذا اس کو چاہیے کہ وہ استغفار کرے اور اللہ کی فرمانبرداری کی طرف واپس پلٹ آئے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے اور اس پر اللہ کی گواہی کافی ہے، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی، اور جو منہ موڑ گیا تو بہرحال ہم نے تمہیں ان لوگوں پر پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجا ہے. وہ منہ پر کہتے کہ مطیع فرمان ہے مگر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو جمع ہو کر تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے، اللہ ان کی ساری سرگوشیاں لکھ رہا ہے، تم ان کی پرواہ نہ کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی بھروسے کے لیے کافی ہے. کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ اختلاف بیانی پائی جاتی. بہت مشہور آیت ہے کہ کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے کسی اور پر ہوتا تو کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سارا اختلاف پایا جاتا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ قیامت تک، یعنی جب سے قرآن آیا ہے اور قیامت تک، جو بھی جن لوگوں نے بھی چیلنج کیا تھا ابھی تک وہ اس کی جیسی ایک آیت بھی نہیں بنا سکے اور نہ آئندہ بنا سکتے ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے، اسی لیے اس میں کوئی تیڑ نہیں، کوئی کجی نہیں اور کوئی اس میں کمی نہیں ہے، بلکہ اس کی حفاظت کی گئی ہے جیسا کا ویسے، اور یہ قیامت تک ایسے ہی رہے گا، اور علماء کرام آتے رہیں گے، اس کی تفسیر سے فیضیاب ہوں گے، اس کو پڑھتے جائیں گے، اس کے نئے نئے اسرار و رموز ہمارے سامنے کھلتے چلے جائیں گے. تو تدبر کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے بندہ یقین کے درجے تک پہنچ جاتا ہے، اور یہ آیت اس بات پر دلیل ہے کہ قرآن میں تدبر کیا جائے، اس کے معنی کو سمجھا جائے. قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ والی آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ قرآن میں تدبر کرنا ضروری ہے اور اس کے معنی کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ تدبر میں وہی بات آئے گی کہ ہم اس کے معنی میں غور و فکر کریں اور سمجھیں اس کو، اور دوسری بات جب ہم تدبر کرتے ہیں تو ہمارا جو ایمان کا لیول ہے وہ یقین کے درجے تک پہنچ جاتا ہے. اور اس لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ تدبر کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، یعنی غور و فکر کرنا. تدبر کا مطلب ہوتا ہے کہ دبر کسی چیز کے پیچھے کے حصے کو کہتے ہیں، تو آپ اتنا غور و فکر کر کے اس کے اس پیچھے اور ڈیپ والے حصے کی طرف جائیں، جس کا اللہ تعالیٰ کا جو مقصد تھا ان آیتوں کو بیان کرنے کا، اس مقصد کو آپ سمجھیں کہ کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی ہیں. تو بار بار تلاوت کی جائے، بار بار اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، پھر یہ دیکھا جائے کہ اس میں میرے لیے کیا احکامات ہیں، آج حالت حاضر کے لحاظ سے یہ آیت کیسے اس کے اوپر منطبق ہوتی ہے، یہ غور و فکر کریں گے تو دراصل یہی تدبر ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ علماء کہتے ہیں کہ آپ کثرت سے تلاوت کریں، یہاں تک کہ آپ اس کے معنی اور مفہوم کو خود سے سمجھنے لگیں، یہ تدبر ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی آیت پر غور و فکر کرنے والے اور تدبر کرنے والے بنیں انشاءاللہ. یہ لوگ جہاں کوئی اطمینان بخش یا خوفناک خبر سن پاتے ہیں اسے لے کر پھیلا دیتے ہیں، حالانکہ اگر یہ اسے رسول اور اپنی جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچائے تو وہ ایسے لوگوں کے لیے علم میں آ جائے جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے کہ اسے صحیح نتیجہ اخذ کر سکیں۔ تم لوگوں پر اللہ کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی تو تمہاری کمزوریاں ایسی تھی کہ مادود چند کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ گئے ہوتے۔ یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے کہ مطلب خبروں کو عام نہ کیا جائے، یعنی ادھر ادھر خبروں کو پہنچانے سے بہتر ہے کہ کیا کیا جائے کہ جو اس سے ریلیونٹ لوگ ہیں، جو اس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، ان تک جا کر خبر پہنچا دی جائے۔ آپ دس لوگوں کو بتاتے کہ دیکھا فلاں کا ایسا ہو گیا، فلاں کا ایسا ہو گیا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ افراتفری پھیلتی ہے، اس سے بلاوجہ معاشرے میں باتیں بنتی ہیں۔ آپ ایسا کریں کہ جب آپ کو کوئی ایسی خرابی ہے، کوئی ایسی چیز نظر آئے جس کو آپ چاہتے ہیں کہ اس کی اصلاح ہو یا سدھار ہو جائے اس میں، تو آپ اس سے اس بات سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں ان تک وہ خبر کو پہنچا دیں۔ اس سے معاشرے میں انتشار بھی نہیں پھیلے گا۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل نیوز چینلز کی وجہ سے کتنا انتشار ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، جو لوگ تھوڑے سے پرانے ہیں، پہلے ایسا ہوتا تھا کہ صرف دور درشن پر خبریں آتی تھیں، یعنی جو گورنمنٹ کا چینل ہوتا تھا اس پر خبریں آتی تھیں، اور وہ لوگ بہت سینسر کر کے خبریں دیتے تھے، تو اس سے اتنا امن و امان تھا، کہاں کیا لڑائی جھگڑا ہوا، کس نے کس کو کیا کیا، اور پھر اس میں جتنے لوگ مرتے تھے وہ لوگ اس برابر ہی نہیں اس کی خبریں بھی ایگزیکٹ نہیں دیتے تھے، کیونکہ اس کی وجہ سے، ایسی خبروں کی وجہ سے اور زیادہ انتشار پھیلتا ہے۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی بھی برائی کو عام کیا جائے گا تو وہ برائی سے اور زیادہ اس کے برے اثرات پھیلیں گے۔ اور اب آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا کی وجہ سے کیا ہو گیا ہے کہ اب تو ہر راہ چلنے والا ویڈیو لے لیتا ہے کوئی بھی مار دھاڑ کی ہے، جھگڑے کی، اور وہ خبر اتنی جلدی عام ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے اور وائلنس پھیلتا ہے، اور انتشار پھیلتا ہے، اور زیادہ حالت خراب ہوتے ہیں، فرقہ واریت پھیلتی ہے، فرقہ بندیاں ہوتی ہیں، یا عصبیت پھیلتی ہے، الٹا جو ایک دو گروپس ہیں، یعنی دو الگ الگ سیکٹس یا دو الگ الگ مذہب کے ماننے والے، تو اس سے اور فساد پھیلتے ہیں۔ تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ خبریں ادھر ادھر نہ پھیلاؤ، یا خبروں کو اس طرح سے اس کی تشہیر مت کرو۔ جیسے ابھی حال ہی میں واقعہ پیش آیا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا مسجد میں جو واقعہ پیش آیا تھا نیوزی لینڈ میں، اب اس کو اتنا بتایا گیا، بےچارے جو لوگ ڈائریکٹ، جن کو خون دیکھنے کی عادت نہیں ہے، جو اگر جس میں ان کے والدین بھی ہوں گے جن کے بچوں کا وہاں کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو ان کا وہ منظر دیکھ کر کیا گزری ہوگی۔ تو ہم کو بلا وجہ یہ خبریں اس طرح سے پھیلانے کے لیے اسلام میں اس کی اجازت نہیں دیتا ہے بالکل بھی، کیسے خبریں نہ پھیلاؤ۔ اور جو ان چیزوں کو دور کرنے کی، ان مشکلات کو دور کرنے کی استطاعت رکھتا ہو، ان کے پاس جا کر تم خبر دے دو، ہر جگہ نہ پھیلاتے پھرو۔ تو بہرحال، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کی راہ میں لڑو، تم اپنی ذات کے سوا کسی اور کے لیے ذمہ دار نہیں ہو۔ البتہ اہل ایمان کو لڑنے کے لیے اکساؤ بعید نہیں کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے، اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست ہے، اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے۔ جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے۔ یہاں پر سفارش کی بات آئی ہے، اور سفارش کا مطلب ہے کہ کوئی مسلمان کی مدد کو دور کر دیں۔ سب سے بڑی سفارش دنیا میں یہ ہے کہ کسی مسلمان جو کرب میں مبتلا ہو، جو درد میں مبتلا ہو، اس کی اچھائی کے لیے سفارش کر دینا، تاکہ وہ اس درد سے، اس کرب سے نجات پا جائے، ٹھیک ہے۔ اور بری سفارش ہوگی کہ کسی کو برے کام کے لیے اس کو پیش کرنا، تو یہ برائی کی سفارش ہوگی۔ تو لہٰذا کہا جا رہا ہے کہ جو اچھائی کے لیے سفارش کرے گا اس کے لیے بھی اجر ہے، اور جو برائی کے لیے کرے گا اس کے لیے پھر اس میں حصہ ہوگا۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ اور جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقے کے ساتھ جواب دو، یا کم از کم اسی طرح۔ اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی رب نہیں ہے، وہ تم سب کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، اور اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے۔ یہاں پر سلام کی بات کی گئی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کو احادیث ملتی کہ افشو السلام بینہم، کہ آپس میں سلام کو خوب رواج دو۔ اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ سلام کو پھیلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور رات میں اٹھ کر نماز پڑھو، تو سلامتی کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو جب تمہیں کوئی سلام کرے تو تم اس کا جواب اس سے بہتر دو۔ اور عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جو بغیر کوئی ریزن کے چلے جاتے اور لوگوں کو سلام کرتے تھے، کیوں؟ کیونکہ سلام سے نیکیاں ملتی ہیں۔ تو کوئی السلام علیکم کہے تو آپ کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہنا چاہیے، کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے تو آپ کو برکاتہ کا بھی اضافہ کرنا چاہیے۔ تو اگر کوئی سلام کرے آپ اس سے بہتر طریقے سے اس کو جواب دیجیے۔ پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں تمہارے درمیان دو رائے پائی جاتی ہیں، حالانکہ جو برائیاں انہوں نے کمائی ہیں ان کی بدولت اللہ انہیں الٹا پھیر چکا ہے۔ کیا تم چاہتے کہ جسے اللہ نے ہدایت نہیں بخشی اسے تم ہدایت بخش دو، حالانکہ جس کو اللہ نے راستے سے ہٹا دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ وہ تو یہ چاہتے کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم بھی کافر ہو جاؤ تاکہ تم اور وہ سب یکساں ہو جائیں، لہٰذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائے، اور اگر وہ ہجرت سے باز نہیں تو جہاں پاؤ انہیں پکڑو اور قتل کرو، اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ. البتہ وہ منافق اس حکم سے مستثنی ہیں جو کسی ایسی قوم سے جا ملے جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے. اس طرح وہ منافق بھی مستثنی ہیں جو تمہارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے دل برداشت ہیں، نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے. اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ بھی تم سے لڑتے، لہٰذا اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں تو اور لڑنے سے باز رہیں اور تمہاری طرف صلح اور آشتی کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر دست درازی کی کوئی سبیل نہیں رکھی ہے. ایک اور قسم کے منافق تمہیں ایسے ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی، مگر جب کبھی فتنے کا موقع پائیں گے اس میں کود پڑیں گے. ایسے لوگ اگر تمہارے مقابلے سے باز نہ رہیں اور صلح و سلامتی تمہارے آگے پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو جہاں وہ ملے انہیں پکڑو اور مارو، اور ان پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلی حجت دے رکھی ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ بہت سارے جو منافقین تھے جو بہت ہی کھلم کھلا مسلمانوں سے دشمنی پر نظر آئے تھے، اور کچھ لوگ وہ تھے جو کہ پیچھے سے وار کرتے تھے یا دشمنوں سے جا کر ملتے تھے. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ کتنی باریک باریک باتیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں کہ جو لوگ صلح اور صفائی پر آمد ہیں تو تم بھی ان کے ساتھ صلح سے پیش آؤ، اور جو لوگ تمہارے خلاف لڑائی جھگڑے پر آمد ہیں تو لہٰذا تم بھی ان سے جھگڑا کرو. تو لہٰذا یہاں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ بلا وجہ لڑائی جھگڑا کرو، یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ تمہارے خلاف کھلم کھلا سفارہ ہو جائیں، اس کی بات کی جا رہی ہے. کسی مومن کا یہ کام نہیں کہ دوسرے مومن کو قتل کرے الا کہ اس سے چوک ہو جائے، اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کرے اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے الا کہ وہ خون بہا معاف کر دیں. لیکن اگر وہ مسلمان مقتول کسی ایسی قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو تو اس کا کفارہ ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے، اور اگر وہ کسی ایسی غیر مسلم قوم کا فرد تھا جس سے تمہارا معاہدہ ہو تو اس کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے گا اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا. پھر جو غلام نہ پائے وہ پے در پہ 2 مہینے کے روزے رکھے، یہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے اور اللہ علیم و دانا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ قتل اسلام میں جائز نہیں بلا وجہ، صرف کچھ صورتوں میں، ایک تو میدان جنگ میں، اور دوسرا یہ کہ کوئی اسلام سے پھر چکا ہو، ارتداد ہو چکا ہو، مرتد ہو چکا ہو کوئی، تو اس صورت میں، یا قصاص کے طور پر، یعنی اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو اس کا بدلہ جو ہے قصاص کے طور پر لیا جائے گا، اور اگر سامنے والا معاف کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو اس کے لیے وہ ڈیتھ پینلٹی جو ہے وہ دے دی جائے گی، یعنی خون بہا وہ ادا کر دیا جائے گا. اس کے علاوہ کسی کا قتل جائز نہیں ہے، اسلام اس کی بہت مذمت کرتا ہے اور قتل بالکل بھی پسندیدہ نہیں ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر قتل کا، جو بھی دنیا میں قتل ہوتا ہے اس کا ایک حصہ، یعنی اس کے گناہ کا ایک حصہ قابل کو بھی جاتا ہے، کیونکہ سب سے پہلا قتل قابل نے کیا تھا حابیل کا، تو لہٰذا اس کا ایک حصہ اس کو ضرور ملتا ہے. تو اس لیے جو بھی کوئی قتل کرے گا بلا وجہ اس کو سزا مل کر رہے گی. آیت نمبر 94، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون أرض الحياة الدنيا فإن الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو دوست دشمن میں تمیز کرو، اور جو تمہاری طرف سلام سے تقدیم کرے اسے فوراً نہ کہہ دو کہ تم مومن نہیں ہے. اگر تم دنیاوی فائدے چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سے اموال غنیمت ہیں، آخر اسی حالت میں تم خود بھی تو اس سے پہلے مبتلا رہ چکے ہو، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، لہٰذا تحقیق سے کام لو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. سبحان اللہ، آپ دیکھیں ظاہر پر معاملہ کرنے کی بات کی گئی ہے، کتنی آسانیاں فراہم کی گئی اور کتنا پروٹیکشن دیا گیا غیر مسلموں کو بھی، کہ حالت جنگ میں اگر کوئی غیر مسلم آ کر کلمہ پڑھ لے اور وہ تمہاری تلوار کی زد پر ہو تب بھی تم اس کو قتل نہیں کر سکتے. اور ہم کو اسامہ بن زید کا واقعہ ملتا ہے کہ اسامہ بن زید نے ایک دن اللہ کے رسول سے کہا کہ یا رسول اللہ، جنگ میدان جنگ میں فلاں شخص نے، جب میں وہ میری تلوار کی زد میں آ چکا تھا اور میں اس کو اب قتل کرنے ہی والا تھا، تو اس نے کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ، یہ سلام کر دیا. کیونکہ اس زمانے میں آپ دیکھیں لباس ایک جیسا تھا، بول چال ایک جیسی تھی، عرب ہی لوگ تھے تو کیسے پہچانے جائیں گے کہ کون مسلم اور کون نان مسلم، کوئی ڈریس کوڈ تو تھا نہیں ملٹری کا. تو اگر کوئی سلام کر دیتا تو مطلب وہ اس بات کا اعلان کرتا کہ اب میں مسلمان ہو گیا ہوں یا اس نے کلمہ پڑھ دیا. تو اسامہ بن زید نے کیا کیا کہ اس کے سلام کرنے کے باوجود بھی اس شخص کو قتل کر دیا. تو اللہ کے رسول کے پاس آ کر انہوں نے اس بات کا ذکر کیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے اسامہ، تو نے اس کے لا الہ الا اللہ کہنے یا اس کے سلام کرنے پر بھی تو نے اسے قتل کر دیا. تو اتنی بار کہتے رہے اللہ کے رسول کہ اسامہ بن زید بہت شرمندہ ہوئے اور بہت پچھتا اور کہا کہ کاش میں آج ہی مسلمان ہوا ہوتا، یعنی اس کی وجہ سے میرے سے یہ کام نہ ہوتا. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ اس نے دل سے کہا تھا یا زبان سے کہا تھا. تو لہٰذا ہم کو کسی کے اندرونی معاملات کی فکر نہیں ہونی چاہیے، ہم کو اس کے ظاہر پر فیصلہ کرنا چاہیے اور معاملہ کرنا چاہیے. تو بہرحال یہاں پر اللہ کی راہ میں نکلنے کی بات کی گئی ہے، اور اس کے پہلے ہم کو یعنی اپنے نفس سے مجاہدہ کرتے رہنا ہے، اور پھر اس کے لیے آخر میں ہم کو اللہ کے دشمنوں کے خلاف میدان میں آنا ہے. مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں، اور وہ جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت یکساں نہیں ہے. اللہ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا رکھا ہے، اگرچہ ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے، مگر اس کے ہم مجاہدوں کی خدمات کا معاوضہ بیٹھنے والوں سے بہت زیادہ ہے. ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے درجے ہیں اور مغفرت اور رحمت ہے، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ مطلب اللہ کی راہ میں جہاد جو چوٹی کا جہاد ہے وہ کیا ہے، میدان جنگ میں ہے. انسان پہلے جدوجہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اپنے نفس کے خلاف اور پھر معاشرے کے خلاف، لیکن سب سے افضل جو جہاد ہے وہ میدان جنگ میں جہاد ہے. اور چونکہ یہ انسان کی جان انسان کو بہت پیاری ہوتی ہے، لیکن وہ اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے، تو اس نے دراصل اس بات کی گواہی دی کہ واقعی میں وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے. اور اس لیے ہم سب جانتے ہیں کہ مجاہد کا اور شہید کا درجہ بہت زیادہ ہے. سب سے افضل عمل اللہ کے رسول سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد. تو بہرحال بہت سارے اس کے فوائد ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے، ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کی تو ان سے پوچھا کہ تم کس حال میں مبتلا تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے. فرشتوں نے کہا کہ اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. ہاں، جو مرد، عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں اور نکلنے کی کوئی راستہ اور کوئی سبیل نہیں پاتے، بے نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے، اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے. جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا، وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور بسر اوقات کے لیے بڑی گنجائش پائے گا، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکلے پھر راستے ہی میں سے موت آ جائے، اس کا اجر اللہ کے ذمے واجب ہو گیا، اللہ بہت بخشش فرمانے والا اور رحیم ہے. اور جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو کوئی مذائقہ نہیں اگر نماز میں اختصار کر دو، خصوصاً جبکہ تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، کیونکہ وہ کھلم کھلا تمہاری دشمنی پر تلے ہوئے ہیں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم مسلمانوں کے درمیان ہو اور حالت جنگ میں انہیں نماز پڑھانے کھڑے ہو، تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور اسلحہ لیے رہے، پھر جب وہ سجدہ کر لے تو پیچھے چلا جائے، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے آ کر تمہارے ساتھ پڑھے، اور وہ بھی چوکن نہ رہے اور اپنے اسلحہ لیے رہے، کیونکہ کفار اس طاق میں ہے کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان کی طرف سے ذرا غافل ہو تو وہ تم پر ایک بار کی ٹوٹ پڑیں گے. البتہ اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کرو یا بیمار ہو تو اسلحہ رکھ دینے میں مذائقہ نہیں، مگر پھر بھی چوکنے رہو. یقین رکھو کہ اللہ نے کافروں کے لیے رسواکن عذاب مہیا کر رکھا ہے. پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو، اور جب اطمینان نصیب ہو جائے تو پوری نماز پڑھو. درحقیقت نماز ایک ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کیا گیا ہے. ان الصلاۃ کانت للمؤمنین کتابا موقوتا. اب نماز کی بات کی جا رہی ہے، اور آپ دیکھیں کہ حالت جنگ میں نماز کی بات کی جا رہی ہے، اور حالت جنگ میں اگر آپ سفر میں ہو تو نماز قصر کرنا ہے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹ ہمیں اس کے بعد بھی عطا کر دی. الحمدللہ، کتنا مہربان ہے ہمارا رب ہم پر کہ اگر ہم سفر میں ہیں تو ہم نماز قصر کر سکتے ہیں. قصر کے معنی ہوتے ہیں کم کر لینا، تو جو چار چار رکعت والی نمازیں وہ دو دو رکعت ہو جائے گی، لیکن تین فرض جو مغرب کی ہے وہ پوری تین رہے گی، اور فجر کی جو دو سنت دو فرض ہے وہ پوری کی پوری رہے گی، لیکن باقی عصر، ظہر اور عشاء چار والی دو دو ہو جائیں گی سفر میں. اور سفر میں اللہ کے رسول نے سنتیں نہیں پڑھی ہیں، لیکن کبھی کبھی نوافل آپ پڑھ لیتے تھے. اسی طرح سے حالت جنگ میں بھی نماز پڑھنے کا طریقہ بتا دیا گیا، خوف کی حالت میں، کہ امام نماز کے لیے کھڑا ہوگا، امام کی دو رکعت ہوگی اور ایک گروہ آئے گا، امام کے پیچھے ایک رکعت نماز پڑھے گا اور اسلحہ ہاتھ میں لیے رہے گا، اور ایک رکعت پڑھ کے واپس چلا جائے گا اور اپنی ایک رکعت خود سے پڑھ لے گا، اور دوسرا گروہ آئے گا وہ پھر نماز پڑھے گا، اور اس طرح سے امام کی دو ہوگی، اور یہ لوگ ایک ایک رکعت ان کی جماعت سے ہوگی، اور باقی ایک رکعت یہ خود سے پڑھ کے وہیں کھڑے کھڑے سلام پھیر دیں گے، جیسے بھی حالت میں ہو نماز سلام پھیر دیں گے. تو بہرحال اس سے پتہ چلتا ہے کہ حالت خوف میں بھی نماز معاف نہیں کی گئی ہے. تو اب آپ خود بتائیے کہ جب حالت جنگ میں نماز معاف نہیں ہے تو ہمارے یہاں پر جو سسٹم اور رواج ہے، کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں نا. آپ خود اندازہ لگائیے اور آپ خود سوچیں کہ ہمارے معاشرے میں جو آج رواج ہے کہ اگر آپ کوئی شادی کے تقریب میں جاتے ہیں، کوئی شادی خانے میں جاتے ہیں جہاں شادی ہو رہی ہو، اور اگر آپ وہاں آپ کو نماز کا ٹائم ہو جائے، آپ کہیں کہ بھئی ذرا بتائیے قبلہ کدھر ہے، یہ جانماز ہے یا نہیں، تو آپ شادی میں ہزاروں چیزیں لاتے ہیں شادی خانے میں لیکن جانماز نہیں آتی ہے. اسی طرح سے آپ کو ہر چیز معلوم ہوتی ہے کہ کب کون سا کام ہوگا، کون سا کھانا نکلے گا، ہزاروں قسم کے کھانے ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا ہوتا ہے شادی ہال میں قبلہ کس طرف ہے. کتنے لاپرواہ ہو گئے ہم اپنے دین سے، اور کتنا ہم بے خوف ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ سے. پھر جب جنگ کی حالت میں نماز معاف نہیں ہے، پیدل ہو سوار ہو ہر حال میں نماز پڑھنا ہے، تو آپ بتائیں شادی میں دلہن کی مہندی رنگنے کے لیے کیسے نماز معاف ہو سکتی ہے، یا شادی کی تقریبات کو انجوائے کرنے کے لیے کیسے نماز معاف ہو سکتی ہے. یہ تو جنگ کی حالت میں بھی معاف نہیں ہے، تو پھر سفر میں بھی معاف نہیں ہے، تو پھر شادی میں کیسے معاف ہو سکتی ہے. اور صرف دلہن ہی کی نمازیں نہیں چھوٹتی ہیں، دلہا دلہن ہی کی نہیں چھوٹتی ہیں، بلکہ گھر والے جتنے لوگ ہیں وہ سب کے سب نماز چھوڑ دیتے ہیں بہت آسانی سے. یعنی ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ شادی کے لیے اور تقریبات کے لیے اور مہندی لگانے کے لیے اور رسم و رواج کے لیے آرام سے نمازیں چھوڑ دیں. بھلا کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ بتائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری جملہ بھی کہتے کہ الصلاۃ 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 اور تمہاری لونڈی غلام. یعنی آپ کو ہر حال میں آخر تک بھی صرف نماز کی فکر تھی کہ نماز نماز نماز. تو اب ہم آپ خود بتائیں کہ آج ہمارا حال کیا ہو گیا، کیسے نہیں ہم نے کیسے اپنے دین کی شکل بگاڑ دی ہے، اور کیسے جو ہمارا دل چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں کہ جب دل چاہا مان لیا، جب دل چاہا چھوڑ دیا. اور ہم نے تو ایسا بنا لیا کہ جب خدا نہ خواستہ کوئی مشکل آتی ہے تبھی اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے ہیں، تبھی جھکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے، اس کے علاوہ نہیں جھکتے. تو یہ تو نمازیں تو پانچ ٹائم ہم پر فرض ہیں، اور یہ کسی حالت میں نہیں چھوڑی جا سکتی. آپ سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، آپ حالت جنگ میں ہوں، آپ کسی بھی حالت میں آپ کو نماز ہر حال میں پڑھنا ہے. صرف بے ہوشی کی حالت میں نماز معاف ہے کہ کوئی بے ہوشی ہو جاتا ہے اگر، تو لیکن اس کے علاوہ تو نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے. اور سب سے پہلا سوال کل قیامت کے دن یہی ہوگا نماز کے بارے میں، تو آپ سوچے اس وقت کیا جواب دیں گے کہ اے اللہ تعالیٰ کیا کریں، مہندی رنگنے کے لیے اور مہندی کا رنگ زیادہ آنے کے لیے میں نے نماز چھوڑ دی تھی، یا شادی کی تقریب تھی، میرے آستین اتنے ٹائٹ تھے کہ میں وضو کے لیے اوپر نہیں چڑھا سکتی تھی، یا میں نے ہزاروں کا میک اپ کر رکھا تھا اور میں اسے دھو نہیں سکتی تھی. تو یہ تو کوئی ریزن نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے. اس گروہ کے تعاقب میں کمزوری نے دکھا ہو، اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں، اور تم اللہ سے اس چیز کے امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں ہیں. اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے، اور وہ حکیم و دانا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ جو راہ راست تمہیں دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو. تم بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنو، اور اللہ سے درگزر کی درخواست کرو، وہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے. جو لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں تم ان کی حمایت نہ کرو، اللہ کو ایسا شخص پسند نہیں جو خیانت کار اور معیشت پیشہ ہو. یہ لوگ انسانوں سے اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپا سکتے، وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں. ان کے سارے اعمال پر اللہ محیط ہے. ہاں تم لوگوں نے ان مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑا کر لیا، مگر قیامت کے روز ان کی طرف سے کون جھگڑا کرے گا؟ آخر وہاں کون ان کا وکیل ہوگا؟ اگر کوئی شخص برا فعل کر گزرے یا اپنے نفس پر ظلم کر جائے اور اس کے بعد اللہ سے درگزر کی درخواست کرے تو اللہ کو درگزر کرنے والا اور رحیم پائے گا. سبحان اللہ. مگر جو کوئی برائی کما لے تو اس کی کمائی اسی کے لیے وبال ہوگی. اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے اور وہ حکیم و دانا ہے. پھر جس نے کوئی گناہ یا خطا کی اور اس کا الزام کسی بے گناہ پر تھوپ دیا، اس نے تو بڑے بہتان اور سری گناہ کا بار سمیٹ لیا. یہ بھی اصل میں دو فریق آئے تھے اللہ کے رسول کے پاس، اور اس میں سے ایک فریق یہودی تھا اور ایک فریق مسلمان تھا. تو ایک فریق نے چاہا، یعنی مسلمان فریق یہ چاہ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان گروہ کا ساتھ دیں کیونکہ وہ بھی مسلمان ہیں، اور یہود بھی آپ کے پاس فیصلہ لے کر آئے تھے. تو اس وقت پھر اللہ تعالی نے اللہ کے رسول کو ہدایت دی، اور اللہ کے رسول نہیں جانتے تھے کہ اصل معاملہ کیا ہے کیونکہ یہ بات تو کہیں اور پیش آئی تھی. تو لہٰذا یہ بہت ڈیٹیل ہے، ہم اس میں نہیں جائیں گے. لیکن بہرحال یہ دو فریق آئے تھے، اور مسلمان فریق یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کے حق میں فیصلہ دیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. جو سچ ہے، جو حق بات ہے، وہی کہی جائے گی، چاہے وہ دشمن سے ہی ریلیٹڈ کیوں نہ ہو یا وہ دشمن ہی کے لوگ کیوں نہ ہو، لیکن حق ہر حال میں حق بات کہی جائے گی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا، حالانکہ در حقیقت وہ خود اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر رہے تھے اور تمہارا کوئی نقصان نہ کر سکتے تھے. اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تم کو وہ کچھ بتایا جو تمہیں معلوم نہ تھا، اور اس کا فضل بہت ہے. لوگوں کے خفیہ سرگوشیوں میں اکثر بیشتر کوئی بھلائی نہیں ہوتی، ہاں اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ و خیرات کی تلقین کرے یا کسی نیک کام کا یعنی کسی نیک کام کے لیے لوگوں کو معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے کسی سے کچھ کہے تو البتہ بھلی بات ہے، اور جو کوئی اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے گا اسے ہم بڑا اجر عطا کریں گے، مگر جو شخص اللہ کے رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہو اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے حالانکہ اس پر راہ راست واضح ہو چکی ہو تو اس کو ہم اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا، اور اسے جہنم میں جھونکیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔ یہ والی جو آیت ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ کہا رہے تھے کہ یہ والی آیت ایک دفعہ امام شافعی، چونکہ ہم سب جانتے کہ کتاب الام انہوں نے لکھی تھی اور بہت مشہور کتاب ہے، کہا رہے تھے اصول فقہ پر یا اور بھی اصولوں پر یہ سب سے پہلی کتاب ہے اور سب سے بہترین کتاب ہے۔ تو امام شافعی نے جب یہ کتاب لکھی تو اس میں انہوں نے بہت ساری چیزوں کے اصول لکھے کہ کوئی بھی کام کا اصول کیا ہے، جیسے تفسیر کرنی ہو یا حدیث کی تشریح کرنی ہو یا فقہ کے اصول جو بنانے ہو تو اس کو کتاب الام کہا جاتا ہے، جو فقہ پر لکھی جانے والی پہلی کتاب ہے۔ تو امام شافعی جو ہے چاہتے تھے کہ ان کو کہیں سے کوئی دلیل ملے جس میں وہ یہ بات بتا سکیں کہ صحابہ کرام کے فیصلے بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں اور ان کے نقش قدم پر بھی ہم چل سکتے ہیں۔ تو پھر وہ قرآن میں غور و فکر کرتے رہے اور بعض روایت سے پتہ چلتے کہ انہوں نے 300 دفعہ یہ آیت کو پڑھا، یا 300 دفعہ قرآن میں سے انہوں نے 300 دفعہ قرآن کو پڑھا، اور جب ان کو یہ آیت نہ سمجھ میں کہ یہ والی آیت اس کے لیے بطور دلیل کے فقہ کے لیے آیت پیش کی جا سکتی ہے کہ جو کوئی جب اس کے پاس حق واضح ہو چکا ہو اور وہ اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے جبکہ اس کے پاس راہ راست واضح ہو چکی ہے تو اس کو ہم اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گئے، اور اسے جہنم میں جھونکیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ غیر سبیل المومنین، کہ مومنین کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کرنا، تو اس سے معلوم ہوا کہ جو اجتہاد ہے اس کا دروازہ کھلا رہے گا۔ تو جو لوگ بھی مومن صحابہ کرام کے بعد جو بھی نیک لوگ قرآن اور سنت کی روشنی میں جو فیصلے کریں گے اور وہ قرآن اور سنت کی روشنی میں ہوں گے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں ہوگی، تو ان فیصلوں کے لیے دروازہ کھلا ہے، اور اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کھلا رہے گا، جو نئے نئے آنے والے مسائل ہیں اس کو قرآن اور سنت کی روشنی میں حل کیا جاتا رہے گا۔ اور اللہ کے ہاں بس شرک ہے کی بخشش نہیں ہے، اس کے سوا اور سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ تو گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں، وہ اس باقی شیطان کو معبود بناتے ہیں جس کو اللہ نے لعنت زدہ کیا ہے۔ وہ اس شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں جس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا، میں انہیں بہکاؤں گا، میں انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا، میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے، اور میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے اللہ کی ساخت میں رد و بدل کریں گے۔ اس شیطان کو جس نے اللہ کی بجائے اپنا ولی سرپرست بنا لیا وہ سری نقصان میں پڑ گیا۔ وہ ان لوگوں سے وعدے کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، مگر شیطان کے سارے وعدے بجز فریب کے اور کچھ نہیں ہے۔ ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، جس سے خلاصے کی کوئی صورت یہ نہ پائیں گے۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کریں، تو انہیں ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہوگا۔ اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس صرف شرک کی بخشش نہیں ہے، باقی سارے گناہ معاف ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میرا بندہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ لے کر آئے اور وہ استغفار کرے اور توبہ کرے تو میں اسے معاف کر دوں گا سوائے شرک کے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر گناہ کی معافی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، لیکن شرک کی معافی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شرک ایک اتنا بڑا گناہ ہے جو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس معافی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، جس کو اس نے رزق پرووائڈ کیا، جس کو اس نے ساری سہولتیں دی، جس کی وجہ سے وہ سانس لے رہا ہے آج، اور وہ اس کا شکر ماننے کی بجائے، اس کے آگے جھکنے کی بجائے، اس کی عبادت کرنے کی بجائے وہ کسی اور کے آگے جھکے، یا اس رب کے برابر کسی کو لا کر کھڑا کر دے، شریک ٹھہرا دے، تو اس سے بڑا کوئی اور گناہ نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں، چھوٹی سی بات مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم میں سے جو بھی مائیں ہیں، اگر ایک کوئی بچہ ہے وہ اپنی ماں کو ریسپیکٹ دینے کی بجائے، اس سے محبت کرنے کی بجائے، اس کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے، وہ دوسرے کو اس کی ماں کے سامنے کسی دوسرے سے وہ کہتا ہے کہ آپ بہت اچھی ہیں، آپ نے میرے لیے یہ کیا، آپ نے میرے لیے وہ کیا، تو اس ماں کو کیسے لگے گا؟ تو جب ایک ماں برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کا جو بچہ ہے وہ کسی اور کی زیادہ تعریف کرے یا کسی اور کو وہ درجہ دے جو اس کا درجہ ہے، تو آپ بتائیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو کہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، سب کچھ اس نے ہم کو پرووائڈ کیا. اس دنیا میں آنے کا ذریعہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اذن ہوا تو ہم اس دنیا میں آئے ہیں. پھر اس نے ہم کو انسان بنایا، جانور نہیں بنا دیا. پھر الحمدللہ اس نے ہم کو اسلام جیسی نعمت دی. اور اس کے بعد اگر کوئی انسان شرک کرتا ہے تو پھر وہ کیسے بھلا معاف کرے گا؟ تو شرک کے علاوہ تمام گناہوں کی بخشش ہو سکتی ہے، لیکن شرک کی معافی نہیں ہے. اور آج آپ دیکھیں کہ دنیا میں کتنے لوگ شرک کر رہے ہیں، کتنی قبر پرستی، مشکل کشا، غوث اعظم، یہ سب کہنا، یہ سب کیا ہوا؟ اولاد کے لیے الگ ہم نے بنا رکھے ہیں کہ اولاد کس سے مانگنی ہے، رزق اور روٹی کے لیے الگ ہم نے مانگ رکھے ہیں کہ رزق کے لیے ہم کس کے پاس جائیں. تو بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ الگ الگ لوگوں نے الگ الگ طریقے بنا رکھے ہیں، اور شیطان اصل میں انہیں بہکاتا ہے، کیونکہ شیطان کو سب سے زیادہ پسندیدہ کام یہ ہے کہ چونکہ وہ کہتا ہے کہ چونکہ یہ انسان کی وجہ سے میں لعنت زدہ قرار پایا، مجھے جنت سے نکالا گیا، لہٰذا میں بھی انسان کو اسی طرح بہکاؤں گا. اور جہاں وہ اس کا جہاں شیطان کا مقام ہے، جہاں شیطان جانے والا ہے جہنم میں، وہ چاہتا ہے کہ میں سب کو لے کر ادھر ہی جاؤں، کیونکہ اسی انسان کی وجہ سے میں بھی جہنم کا مستحق بنا. تو اس کا کانسیپٹ کیا ہے شیطان کا، کہ ہم تو ڈوبیں گے ساتھ تم کو بھی لے ڈوبیں گے والا معاملہ ہے. تو ہم کو شرک سے پہلی بات تو بچے رہنا ہے، اور شرک کسی بھی چیز میں نہیں آنا چاہیے، نہ ہمارے اندر ریاکاری ہو، اور نہ ہی ہم اللہ تعالیٰ کے برابر کسی کو درجہ دیں، اس کو شریک ٹھہرائے اللہ تعالیٰ کے برابر. دوسری بات، شیطان نے کیا کہا تھا، اور آپ دیکھیں کہ سب میں لام لام آیا ہے، نون بھی آیا ہے، دونوں تاکید کے لیے ہے. وَلَأُدِلَّنَّهُمْ، کہ میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا، بہکاؤں گا، اور میں ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں ان کو تمناؤں میں مبتلا کروں گا. وَلَآمُرَنَّهُمْ، تو میں ان کو حکم دوں گا. فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، تو پھر وہ جانوروں کے کان کاٹ دیں گے. وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں ان کو ضرور حکم دوں گا. فَلَيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کی تخلیق میں تغیر کریں گے، چینجز کریں گے، تبدیلی کریں گے. اب آپ بتائیے کہ یہ سارے کام، کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلی کیا ہے؟ جیسے آج کل جینڈر چینج ہو رہا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا. پھر اسی طرح سے جو اللہ تعالیٰ نے جیسا چہرہ بنایا اس کو چینج کر دینا، جیسے بھویں تراشنا، یہ بھی اسی میں آ جائے گا. یا اپنے جسم کی ساخت کو چینج کرنا، جیسے ناک، بہت سارے لوگ پلاسٹک سرجری کروا رہے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلی ہے، کہ جیسے اللہ نے بنایا ہے اس کو چینج کر دینا. پھر اسی طرح سے شرک میں مبتلا کرنا، جانوروں کو اس نے، ہم جانتے ہیں کہ کتنے لوگ دنیا میں ہیں جو گائے کی پوجا کرتے ہیں، یا کہیں کچھ اور الگ الگ جانوروں کی پوجا ہوتی ہے. بہرحال پھر آج شیطان نے کیسا ہم کو بہکا دیا ہے، کیسے ہم سیدھے راستے سے، صراط مستقیم سے ڈائیورٹ ہو گئے ہیں، بہک گئے ہیں. تو ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ نے سیدھی لائن بنائی اور بتایا کہ یہ صراط مستقیم میں سیدھا راستہ ہے، پھر آپ نے سائڈ سائڈ سے بہت سارے ایسے چھوٹے چھوٹے راستے بنائے، اور کہا کہ ان راستوں کے سامنے سامنے شیطان بیٹھا ہوا ہے، اور وہ کھینچنا چاہتا ہے، اور وہ دھوکہ دے کر کھینچتا ہے، بہکانا چاہتا ہے. تو لہٰذا یہ گمراہی والے راستے ہیں. تو جو ایسے راستے نظر آئے اس سے بالکل ہم کو ہٹ کر چلنا ہے، ہم کو سیدھے صراط مستقیم پر چلتے رہنا. اور کب ہم صراط مستقیم پر قائم رہ سکتے ہیں؟ جب ہم قرآن اور سنت کو تھام لیں، جب ہم قرآن اور حدیث کو سمجھ کر پڑھیں، تاکہ ہم کسی کے بہکاوے میں نہ آ سکیں. اگر کوئی ہم کو بہکانا بھی چاہے تو ہمارے پاس صحیح علم ہو، اور اللہ تعالیٰ سے ساتھ میں دعا اور ہدایت کی دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہمیشہ ہدایت پر قائم رکھ. تو شیطان تو آپ دیکھیں کہ آج اس نے کیسے دنیا میں اپنا جال پھیلا دیا ہے، کیسے وہ بہکا رہا ہے. اس نے کہا کہ شرک کرو، انسانوں نے شرک کیا. اس نے کہا کہ سود سے پیسہ لو، جو کہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. آج انسان سود میں انوالو ہے. پھر ہم کو تمناؤں میں مبتلا کرتے ہیں. تمنائیں کیسی؟ ہاں، ہم تو بہت بخشے بخشائے ہیں، ہم تو امت محمدیہ ہیں. اچھا، 40 لاکھ مرتبہ یہ پڑھ لو، 1 لاکھ مرتبہ وہ پڑھ لو، یہ چلا کر لو، وہ چلا کر لو، جنت میں داخل ہو جائیں گے. تو یہ تمنائیں اور آرزو ہیں. اگر جنت تمنا اور آرزوؤں سے مل جاتی تو پھر اللہ کے رسول اتنا سٹرگل نہ کرتے، آپ کو ہجرت نہ کرنا پڑتی، آپ کو جہاد نہ کرنا پڑتا. آپ دیکھیں کہ دن رات تک کی پوری زندگی سٹرگل میں گزری ہے، اور صحابہ اکرام کی بھی. وہ چین سے بیٹھ کر سکون سے عیش و عشرت کی زندگی نہیں گزارتے رہے، بلکہ اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے وہ مسلسل جدوجہد کرتے رہے. تو یہ تمنائیں اور آرزو انسان کو کیا کرتی ہیں؟ عمل سے بے بہرا کر دیتی ہیں، جدوجہد اور کوشش سے اس کو دور کر دیتی ہیں. تو لہٰذا آج شیطان نے ویسے ہم کو مبتلا کر دیا تمنا اور آرزوؤں میں، کہ اچھا خوب انجوائے کر لو، بابر و عیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، کہ آخر میں حجر عمرہ کر لیں گے. یہ سب تمنائیں اور آرزوئیں ہی تو ہیں. تو بہرحال اس طرح سے شیطان نے آج بہکایا کہ ہم وہی تمنا اور آرزوؤں میں مبتلا ہیں، اور خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ اچھا بس اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا، ہم تو بخشے بخشائے ہیں. آگے دیکھیے، انجام کار نہ تمہاری آرزوؤں پر موقف ہے، نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر. اور جو بھی برائی کرے گا اس کا پھل پائے گا اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حامی و مددگار نہ پا سکے گا. اور جو نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت, بشرطے کہ ہو وہ مومن, تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ کی جائے گی. اس شخص سے بہتر اور کس کا طریقہ زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور اپنا رویہ نیک رکھا اور یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کی, اس ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی جسے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا. آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پیچھے تمام شیطان جو جس طرح سے انسان کو بہکائے گا کہ کس کس طریقے سے وہ بہلا سکتا ہے, پھسلا سکتا ہے اور کس طرح سے وہ جہنم میں لے کر جا سکتا ہے, تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انجام جو ہے لوگوں کی تمناؤں پر موقف نہیں ہے. یعنی اگر کوئی چاہتا ہے خود سے کہ اچھا میں اچھا بن جاؤں یا میں جنت میں چلا جاؤں, تو ایسے عارضوں اور تمناؤں سے نہیں مل سکتی. شیطان بہکاتا ہے اس طرح سے, اور نہ جو اہل کتاب عارضوں اور تمنائیں کرتے ہیں وہ بھی صحیح نہیں ہے, بلکہ انسان نے جو عمل کیا ہوگا چاہے وہ مرد ہو یا عورت, اس کو اسی کے مطابق اس کا بدلہ ملے گا, اسی کے مطابق اس کو اس کا پھل اور انعام ملے گا, اور اللہ تعالیٰ کے پاس کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی. تو لہٰذا کسی پر ظلم نہیں ہوگا. اور یہ آگے بڑھنے سے پہلے ہم یہ جان لیں, حدیث آپ کو ملے گی کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی اور بہت مشہور حدیث ہے کہ لعنت کی گئی ان عورتوں پر جو کہ ٹیٹوز بناتی ہیں یا بنواتی ہیں یا دانتوں کو کشادہ کرنے والے پر, یا پھر ان لوگوں پر جو خوبصورتی کے لیے اپنے چہرے سے بال نکلواتی ہیں یا اکھیڑتی ہیں اکھڑوانے والیوں پر, یعنی جو خود نکالتی ہیں یا دوسروں کے ذریعے سے کام کرتی ہیں, تو ان سب پر لعنت کی گئی. اور ایک اور حدیث میں ایکسٹرا الفاظ ملتے کہ میں ان پر کیوں نہ لعنت کروں جن پر اللہ اور اس کے رسول نے لعنت کی ہے. اور تب انہوں نے یہ حدیث بیان کی اور پھر قرآن کی آیت بھی انہوں نے تلاوت کی. تو بہرحال ہم سب جانتے ہیں کہ بھویں بنانا یا چہرے کے بال نکالنا یہ کوئی بھی جائز نہیں ہے. اور اسی طرح سے ایک اور حدیث آتی ہے جس میں آتا ہے کہ وہ عورتیں جو کیمل کے ہمپ کی طرح اپنے بالوں کو بناتی ہیں یا اس طرح سے اونچا وہ اپنے سروں پر لگاتی ہیں, تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گے, جبکہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آتی ہے. اور بھویں بنانے والوں کے لیے بھی یا اکھیڑنے والوں پر بھی بالوں کو, تو چہرے کے بال ہم سب جانتے ہیں کہ اس طرح سے اکھیڑنا یا نکالنا یا بھویں کے بال تراشنا بنانا یہ سب جائز نہیں ہے اسلام میں. اس شخص سے بہتر اور کس کا طریقہ زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور اپنا رویہ نیک رکھا اور یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کی, اس ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی جسے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا. آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے اور اللہ ہر چیز پر محیط ہے. آیت 127, ویستفتونک فی النساء قل اللہ یفتیکم فیہن وما یتلا علیکم فی الکتاب فی یتام النساء اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن وترغبون ان تنکحوهن والمستضعفین من الولدان وان تقوموا للیتام بالقسط وما تفعلوا من خیر فإن اللہ کان بہ علیما. لوگ تم سے عورتوں کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں, کہو اللہ تمہیں ان کے معاملے میں فتویٰ دیتا ہے اور ساتھ ہی وہ احکام بھی یاد دلاتا ہے جو پہلے سے تم کو اس کتاب میں سنائے جا رہے ہیں, یعنی وہ احکام جو تو ان یتیم لڑکیوں کے متعلق ہیں جن کے حق تم ادا نہیں کرتے اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو, یہ لالچ کی بنا پر تم خود ان سے نکاح کر لینا چاہتے ہو, اور وہ احکام جو ان بچوں کے متعلق ہیں جو بیچارے کوئی رول زور نہیں رکھتے. اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو, اور جو بھلائی تم کرو گے وہ اللہ کے علم سے چھپی نہ رہ جائے گی. جب کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے رخی کا خطرہ ہو تو کوئی مذائقہ نہیں اگر ہسبینڈ اور وائف کچھ حقوق کی کمی بیشی پر آپس میں صلح کر لیں. صلح بہرحال بہتر ہے, نفس تنگ دلی کی طرف جلدی مائل ہو جاتے ہیں, لیکن اگر تم لوگ احسان سے پیش آؤ اور خدا ترسی سے کام لو تو یقین رکھو کہ اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہ ہوگا. اب یہاں پر کہا جا رہا ہے نشوز, تو عورت کا نشوز کیا ہے کہ اگر عورت کبھی بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ عورت زیادہ تیز مزاج ہوتی ہے یا بدتمیزی کرتی ہے یا پھر منہ دراز ہوتی ہے یا بد اخلاق ہوتی ہے, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر کچھ ایسا ہو پرابلم تو کچھ کمی بیشی پر معاملہ آپس میں صلح کر لو, کیونکہ نفس تنگ دلی پر مائل ہوتے ہیں, یعنی نفس بدلہ لینے پر اکساتا ہے, لیکن بہتر کیا ہے کہ الصلح خیر, جو یہاں پر آیا ہے کہ والصلح خیر واحضرت الانفس الشہ وان تحسنوا وتتقوا فان اللہ کان بما تعملون خبیرا, کہ نفس تنگ دلی کی طرف مائل ہوتے ہیں لیکن اگر تم احسان سے کام لو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو بے شک اللہ تعالیٰ تم جو کچھ عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے. تو ایکچولی ازدواج زندگی خوشگوار اور کامیاب اسی وقت ہو سکتی ہے جو ایک سنہرا اصول ہے اس میں. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو میرڈ لائف ہے وہ خوشگوار اور کامیاب ہو اور اس سے انسان انجوائے کرے, تو اس کے لیے صبر بہت زیادہ ضروری ہے اور درگزر بہت زیادہ ضروری ہے اور حسن زن. کیونکہ آپ دیکھیں دو مختلف خاندان کے لوگ, دو مختلف مزاج کے لوگ جب ایک ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جو ایک دوسرے کو ناپسند ہوں. لیکن یہی تو چیز ہے جو نکاح کی وجہ سے محبت ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہم نے دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں دیکھی. تو ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کرنا, ایک دوسرے کی باتوں سے درگزر کرنا, اسی لیے تو شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا ہے کہ ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن, کہ تم ان کے لیے لباس ہو اور وہ تمہارے لیے لباس ہیں. اور لباس کیا کرتا ہے کہ وہ ہر برائی کو, جسم کے پر جو برائیاں, جو نشانات ہیں, جو دھبے ہیں, وہ اس کو چھپاتا ہے. پھر وہ حفاظت کا ذریعہ ہے, پھر زینت کا ذریعہ ہے لباس. تو ہسبینڈ اور وائف بھی ایک دوسرے کے لیے زینت کا ذریعہ ہیں, ایک دوسرے کی حفاظت کرنے والے ہیں, ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرنے والے ہیں. تو بعض اوقات شیطان بہکاتے کہ اچھا بدلہ لے لو, لیکن اس میں سنہری اصول کیا ہے کہ دونوں درگزر سے کام لیں, محبت سے کام لیں اور تنگ دلی کی طرف مائل نہ ہوں, بلکہ اچھے سے خوشگواری اور احسان سے کام لیں گے تو معاملات اچھے سے چلتے رہیں گے. اور اگر تھوڑی بہت کچھ کسی کی زیادتی ہو بھی تو کیا کریں, درگزر سے کام لے لیں اور کمپرومائز کر لیں. کچھ حقوق کی کمی بیشی پر کمپرومائز کر لیا جائے تو زندگی خوبصورتی سے گزر سکتی ہے انشاءاللہ. بیویوں کے درمیان پورا پورا عدل کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے, تم چاہو بھی تو اس پر قادر نہیں ہو سکتے. لہٰذا قانون الہی کا منشا پورا کرنے کے لیے کافی ہے کہ ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو ادھر لٹکتا چھوڑ دو. اگر تم اپنا طرز عمل درست رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ چشم پوشی کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. لیکن اگر زوجین ایک دوسرے سے الگ ہی ہو جائیں تو اللہ اپنی وسیع قدرت سے ہر ایک کو دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا. اللہ کا دامن بہت کشادہ ہے اور وہ دانا و بینا ہے. آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے. تم سے پہلے ہم نے جن کو کتاب دی تھی انہیں بھی یہی ہدایت کی تھی, اور اب تم کو بھی یہی ہدایت کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو. لیکن اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو. آسمان اور زمین کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے اور وہ بے نیاز ہے, ہر تعریف کا مستحق ہے. سبحان اللہ. ہاں, اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے, اور کارسازی کے لیے بس وہی کافی ہے. اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے, اور وہ اس کی پوری قدرت رکھتا ہے. اور جو شخص محض ثواب دنیا کا طالب ہو, اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس ثواب دنیا بھی ہے اور ثواب آخرت بھی, اور اللہ سمیع و بصیر ہے. سبحان اللہ. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے اصل میں ہسبینڈ اور وائف کا اور صلح کی بات کی گئی ہے, تو اب یہاں پر زیادہ پرابلم کب ہوتے ہیں؟ جب جوائنٹ فیملی ہو اور بہکانے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. اور اس میں اکثر جو خواتین ہوتی ہیں اپنے ہی بیٹے کا یا اپنی ہی بیٹی کا گھر برباد کر رہی ہوتی ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی جو پرابلمس ہو رہے ہیں, آپ بھی اپنے آس پاس میں دیکھتے ہوں گے کہ زیادہ تر پرابلمس لڑکی کی والدہ کی طرف سے یا لڑکے کی والدہ کی طرف سے زیادہ ہوتے ہیں. اب کسی نے کہا کہ دو خاتون بیٹھی ہوئی آپس میں باتیں کر رہی تھی, ایک کہنے لگی کہ ہائے کیا کروں, مجھے بہو کے معاملے میں تو دھوکہ ہی ہو گیا, ایسی بہو ملی ہے جو میرے بیٹے سے کام کروا رہی ہے. اور یہی خاتون اسی خاتون سے جب پوچھا گیا کہ اچھا آپ کی بیٹی کا کیا حال ہے, یعنی آپ کی بیٹی کیسی ہے جس کی شادی ہو گئی ہے, تو کہنے لگی کہ الحمدللہ اس معاملے میں بہت خوش قسمت, تو مجھے اتنا اچھا دامد ملا ہے, بہت ہی اچھا, روز ملوانے لاتا ہے, ایک ٹائم باہر سے کھانا لاتا ہے, اور میری بیٹی کو زیادہ کام بھی نہیں کرنے دیتا. اب آپ دیکھیں کہ کیسے ہمارے دوہرے رویے ہیں. اگر ایسا رہا تو پھر کیسے ہوگا؟ تو ہم کو عدل سے کام لینا ہے اور ہسبینڈ اور وائف کے معاملے میں انٹرفیئر نہیں کرنا ہے. اور بلکہ بیٹا بھی ہو ہمارا, تو ہم کو چاہیے کہ اگر بیٹے سے زیادتی ہو تو ہم بہو کی سائڈ لیں, اور جس حد تک ہو سکے معاملات کو سلجھانے کی کوشش کریں. اور اللہ تعالیٰ فرمانے کہ حقوق کی کمی بیشی پر اگر کچھ تھوڑا سا معاملہ طے ہو جائے تو اس میں بہرحال صلح بہتر ہے اور اس کو برداشت کر لیا جائے. آگے دیکھیے آیت نمبر 135. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوا ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان اللہ کان بما تعملون خبیرا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, انصاف کے علمبردار اور اللہ کے واسطے کے گواہ بنو, اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی عزت خود تمہاری اپنی ذات پر یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو. فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب, اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے. لہذا اپنی خواہشی نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو, اور اگر تم نے لگی لپٹی بات کی ہے سچائی سے پہلو بچائے, تو جان رکھو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے. اب یہاں پر عدل کی بات کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ معاملہ خواہ تمہارے رشتے دار ہی کا کیوں نہ ہو. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کی زرہ کا ہم کو پتہ چلتا ہے کہ جب علی رضی اللہ عنہ کی زرہ چوری ہوئی اور جب انہوں نے ان کو پتہ چلا کہ فلاں یہودی کے پاس ہے, جب وہ علی رضی اللہ عنہ اس معاملے کو لے کر عدالت میں گئے جبکہ وہ امیر المومنین تھے, اتنے بڑے حکومت کے ماشاءاللہ وہ ذمہ دار تھے, تو جب معاملہ انہوں نے پیش کیا عدالت میں قاضی کے پاس, تو قاضی نے کہا کہ کوئی گواہ لائیے کہ یہ زرہ آپ کی ہے. تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرا غلام ہے جس کو جو میرے پاس ہے جو گواہی کے لیے ہے, یہ میرا بیٹا ہے. تو قاضی نے کہہ دیا کہ غلام اور بیٹے کی گواہی قابل قبول ہے, کوئی تھرڈ پرسن ہونا چاہیے باہر کا. تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی گواہ نہیں ہے. تو لہٰذا وہ زرہ یہودی کو دے دی گئی. اب آپ سوچے کہ ایک مسلمانوں کا امیر وہ آ کر وہاں کہہ رہا ہے, اور اپنے انہوں نے خود سے نہیں چھین لی زرہ اپنی بلکہ عدالت میں گئے, اور جب کوئی گواہ نہیں پیش کر سکے تو دستبردار ہو گئے. اب اس بات کا اثر اس یہودی پر اتنا پڑا کہ اس نے باہر آنے کے بعد جب ان سے ملاقات کی کہا کہ اتنا عدل اور اتنا انصاف اور اتنا زیادہ یعنی معاملہ گواہی کا اتنا زیادہ معاملہ اسٹرکٹ ہے, اور وہ قاضی جو اس نے کہہ دیا وہ معاملہ امیر المومنین نے مان لیا وہ فیصلہ, تو اس نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا کہا جاتا ہے. تو یہ اصل میں جب معاملہ رشتے دار ہی کا کیوں نہ ہو, کیونکہ بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ جب معاملہ بیٹی کا آتا ہے تو ہم آنکھیں بند کر دیتے ہیں, اور جب معاملہ بہو کا آتا ہے تو ہمارا رویہ کچھ اور ہوتا ہے. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے, چاہے بیٹی کا معاملہ ہو, چاہے بہن کا معاملہ ہو, چاہے بہو کا معاملہ ہو, یا بھابھی کا معاملہ ہو, یا آپ کی بہن کا معاملہ ہو. تو لہٰذا عدل سے کام لیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک طرف آپ کی امی ہوں اور ایک طرف بھابھی ہوں, لیکن بات آپ کو وہی کہنی ہے جو حق والی ہو, اور ماں کا دل بھی نہ دکھائیں, حکمت سے بات کریں, اور نہ ہی بھابھی کے ساتھ ناانصافی ہو. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے, اور ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے وہ نازل کر چکا ہے, جس نے اللہ اس کے رسول کے ملائکہ اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخرت سے کفر کیا وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا. رہے وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا, پھر ایمان لائے پھر کفر کیا, پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے, تو اللہ ہرگز ان کو معاف نہ کرے گا اور نہ کبھی ان کو راہ راست دکھائے گا. اور جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق بناتے ہیں, انہیں یہ مژدہ سنا دو کہ ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے. کیا یہ لوگ عزت کی طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں, حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے. اللہ اس کتاب میں تم کو پہلے ہی حکم دے چکا ہے کہ جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیت کے خلاف کفر کہا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, وہاں نہ بیٹھو جب تک یہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں. اب اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم بھی انہی کی طرح ہو. یقین جانو کہ اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے. یہ منافق تمہارے معاملے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اگر اللہ کی طرف سے فتح تمہاری ہوئی تو آ کر کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے. اگر کافروں کا پلہ بھاری رہا تو ان سے کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پر قادر نہ تھے, اور پھر بھی ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچایا. بس اللہ ہی تمہارے اور ان کے درمیان ان کے معاملہ فیصلہ قیامت کے روز کرے گا, اور اس فیصلے میں اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی سبیل نہیں رکھی ہے. جی, یہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی مجلس میں اللہ اور اس کے رسول کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, اللہ کی آیت کا مذاق اڑایا جا رہا ہو یا رسول کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, تو اس مجلس میں بیٹھنا بھی نہیں ہے. اب مذاق اڑانا کیا ہوا کہ جیسے آپ نے دیکھو گے کہ آج دین کے معاملے میں کیسے لطیفے کہے جاتے ہیں, ملہ کی دوڑ مسجد تک, یا پھر اونچے پیجامے پر بات, مولوی. یہ جو مولوی کا لفظ ہے یہ تو اس قدر مطلب اس کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے, ہاں یہ ملاؤں کا دین, یہ مولوی, یہ مولانی, یا اس طرح سے, اور پتہ نہیں ملانی, اس طرح کے جملے کہہ کر, یا پھر اور بھی ایسی بہت سارے لطیفے اور جوک بنا کر رکھے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے, استغفر اللہ. یہاں پر ہم کو وہ جوکس بتانا نہیں ہے, بلکہ صرف اس وجہ سے کہ ایسے ایسے جوک لوگوں نے بنا رکھے ہیں اور یہ اسی میں آئیں گے, لہٰذا ہم کبھی جو ہے نہ اس کو کبھی سنائیں نہ کبھی ہم لوگوں کے درمیان اس کا ذکر کریں, کیونکہ اللہ نہ کرے کہ ایسے جوک سننے میں اگر ہم سنتے رہیں تو اللہ نہ کرے کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں جو اللہ تعالیٰ کے دین کا اور اس کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر کسی نے لکھ کر بھیجا کہ اچھا میں تو جہنم میں ہی جانا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے سنا کہ وہاں عورتیں زیادہ ہوگی. استغفر اللہ, یعنی جب جہنم کی آگ کا پتہ چلے گا تو تب ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. یعنی ایسے ایسے لطیفے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ ہی ہمارے حال پر رحم فرمائے. تو لہٰذا دین کے تعلق سے کوئی ایسے لطیفے نہیں بنانے چاہیے, نہ ان لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے, نہ ایسے لطیفے ایسے جوکس فارورڈ کرنا چاہیے جو دین سے ریلیٹڈ ہوں, یا مسجد سے, یا دین کے شاعر سے ریلیٹڈ ہوں, یا روزے سے, جیسے اب روزے آنے والے ہیں, رمضان آنے والے ہیں, یا جو بھی ہمارے الحمدللہ ہمارے احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیے ہیں, تو ان تمام احکامات کا اگر کسی نے کوئی مذاق اڑایا تو یہ چیز وہ لوگ انہی کے لپیٹ میں آ جائیں گے جو اللہ کے آیت کا مذاق اڑاتے ہیں, تو ایسا نہیں کہ ان کے اوپر کوئی عذاب آ جائے. تو لہٰذا یہ تو منافقین کا کام ہے, کوئی مومن ایسا کام نہیں کر سکتا. آگے دیکھیں, یہ منافق تمہارے معاملے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے, اگر اللہ کی طرف سے فتح تمہاری ہوئی تو آ کر کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے, اگر کافروں کا پلہ بھاری رہا تو ان سے کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پر قادر نہ تھے, اور پھر بھی ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچایا, بس اللہ ہی اور اللہ تعالیٰ ہی تمہارے اور ان کے درمیان یا آپ کے درمیان کا بس اللہ ہی تمہارے اور ان کے معاملے کا فیصلہ قیامت کے روز کرے گا, اور اس فیصلے میں اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی سبیل نہیں رکھی ہے. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالا یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا مذبذبین بین ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء ومن يدل اللہ فلن تجد له سبیلا. یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں, حالانکہ در حقیقت اللہ ہی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے. جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کسمساتے ہوئے محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر اٹھتے ہیں, اور اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں. کفر و ایمان کے درمیان ڈاما ڈول ہیں, نہ پورے اس طرف ہیں نہ پورے اس طرف, جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے. یہ آیت ہمیں وارن کرتی ہے اور تنبیہ کرتی ہے کہ یہاں پر منافقین کی وہ بتائی گئی ہیں کہ ان کے اندر کیا چیزیں پائی جاتی ہیں, کیا ان کے اندر کوالٹیز ہوتی ہیں, مذموم صفات, کہ یہ دھوکہ دیتے ہیں پہلی بات تو, اور در حقیقت میں اللہ نے خود انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے. جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کسمساتے ہوئے محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر اٹھتے ہیں, اور اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ منافق جو ہوتے ہیں ان کو نماز پڑھنا اچھا نہیں لگتا, یعنی وہ خوشی خوشی نماز نہیں پڑھتے, خوشی خوشی نماز کی طرف لپک کر نہیں جاتے, بلکہ کسمساتے ہوئے سستی اور کاہلی سے جاتے ہیں. اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقین پر عشاء اور فجر بہت بھاری ہوتی ہے, کیونکہ اس میں ان کو نیند قربان کرنا ہوتی ہے. تب ہم اپنا جائزہ لیں, میں اور آپ دیکھیں کہ ہم نماز کے لیے کتنا خوشی اور شوق کے ساتھ اٹھتے ہیں, کتنی خوشی اور شوق سے لپکتے ہیں ہم نماز کی طرف, ہم انتظار کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں نماز کا, کہیں ایسا تو نہیں کہ خدا نہ خواستہ ہم سستی اور کاہلی کر رہے ہوں. پھر جب آتے بھی ہیں نماز کے لیے تو محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر آتے ہیں. اللہ نہ کرے کہ ہماری نمازیں صرف لوگوں کے لیے تو نہیں ہوتی ہے, کیا ہم اللہ کی خاطر نماز پڑھ رہے ہیں یا لوگوں کی خاطر پڑھتے ہیں, اور اللہ کو کم یاد کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ منافقین سب سے زیادہ کم ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا. تب آج ہمارے ذکر و اذکار کی کیفیت دیکھ لیجئے, ہماری تلاوت قرآن, ہمارا ذکر, اللہ کو یاد کرنا, ہماری نماز, یہ سب ذکر میں آ جائے گا, قرآن کی تلاوت. تو اب ہم دیکھیں کہ اللہ نہ کرے کہیں ہم کم تو نہیں کرتے. اب رمضان آنے والا ہے الحمدللہ, اسپیشلی اس رمضان میں خاص طور سے آپ اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں, ایک ٹارگیٹ رکھیں کہ آپ کو اس رمضان میں اینی ہاؤ, اگر آپ ہر سال رمضان میں ایک قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو اس دفعہ دو قرآن کی تلاوت کریں. اور یہ نہ سمجھیں کہ ہم صرف تلاوت کی بات کریں, الحمدللہ ماشاءاللہ آپ لوگ دورے قرآن سے گزر رہے ہوں گے, آپ دیکھیں کہ جب ہم یہ ترجمہ پڑھتے ہیں نا قرآن کا, تو قرآن کی تلاوت کرنے میں ہم کو بہت آسانی ہو جاتی ہے الحمدللہ. جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور ہم کو ترجمہ آ رہا ہوتا ہے, تو آپ یقین جانے کہ جو لطف قرآن پڑھنے میں آتا ہے وہ کہیں اور نہیں آتا پھر, کیونکہ جب آپ ترجمے سے ایک بار گزر گئے تو آپ کے لیے تلاوت قرآن کرنا اور آسان ہو گیا, اور خوشی کا باعث ہوتا ہے, اور آپ کو جب آیتیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں اور اس کی شارٹ تفسیر سے بھی آپ گزر جاتے ہیں تو اور زیادہ قرآن سے قریب ہو جاتے ہیں. تو اور یہ جو دورہ قرآن ہے دراصل وہ اسی لیے تو کرتے ہیں تاکہ ہم قرآن سے قریب ہوں, اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ہم قریب ہوں, اللہ کے کلام کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں, اللہ کے کلام سے ہم وہ قربت حاصل کریں, اس سے ہم وہ سکون وہ خوشی حاصل کر سکیں جس کے لیے وہ اتارا گیا ہے. تو جتنا ہو سکتا قرآن سے قریب رہنے کی کوشش کریں, جتنا ہو سکتا تلاوت قرآن پر دھیان دیں, جتنا ہو سکتا ذکر و اذکار کریں, رمضان میں جتنا ہو سکتا ہے خرافات سے دور رہنے کی کوشش کریں, تبھی ہم اللہ تعالیٰ سے قریب ہو سکتے ہیں اور منافقت سے بچ سکتے ہیں. کیونکہ منافق کیا ہے, ڈاما ڈول ہے, نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں, تو دو کشتی کے سوار ہیں, یا بغیر پین جو ہوتا ہے نا جس کو کہتے ہیں بغیر پیندے کا لوٹا, جو جس طرف چاہے لڑک جائے, جہاں اس کو فائدہ دکھتا ہے وہاں لڑک جائے, یعنی بس دنیاوی فائدے حاصل کرنے والے لوگ. تو نہیں, جو مومن ہوتا ہے وہ اسٹریٹ فارورڈ ہوتا ہے, عزم والا ہوتا ہے, استقامت ہوتی ہے اس کے اندر, وہ ڈاواڈول نہیں ہوتا, وہ اسٹریٹ کھڑا رہتا ہے اور اللہ سے قریب ہوتا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنے رفیق نہ بناؤ کہ تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف سری حجت دے دو. یقین جانو کہ منافق جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں جائیں گے اور تم کسی کو ان کا مددگار نہ پاؤ گے, البتہ جو ان میں سے تائب ہو جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور اللہ کا دامن تھام لیں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیں, ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں اور اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا فرمائے گا. آخر کر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں خواہ مخواہ سزا دے اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو اور ایمان کی روش پر چلو. اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حال سے واقف ہے. سبحان اللہ. اب یہاں پر منافقین کے بارے میں ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. ہم سب جانتے کہ جہنم میں سب سے زیادہ خطرناک اور تیز جو ہوتا ہے آگ کا شعلہ یا آگ کی لپٹ, تو وہ سب سے نیچے کے حصے میں ہوتی ہے. تو یہاں پر کہا جاتا ہے کہ منافقین جہنم کے سب سے نیچے کے حصے میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تو منافقت کتنا بڑا آپ دیکھیں جرم ہے اللہ کے نزدیک, کہ آپ زبان سے کچھ اور سامنے کچھ اور ہیں, باطن میں کچھ اور ہیں. اور اللہ کے رسول نے جو منافقین کی چار نشانیاں بتائی تھی کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے, جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے, جب امانت رکھوائی جائے تو امانت میں خیانت کرے, اور جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پر اتر آئے. اور آپ نے فرمایا کہ جس میں اس میں سے کوئی ایک چیز ہوگی تو اس میں منافق کی وہ ایک کوالٹی ہوگی. تو ہم اپنے آپ پر غور و فکر کریں اور دیکھیں کہ کہیں اللہ نہ کرے ہمارے اندر یہ برائیاں تو نہیں پائی جاتی ہیں. تو کوشش کریں کہ اپنے اندر سے ان برائیوں کو نکالنے کی فکر کریں, اور اس رمضان میں یہ نیت کریں, ارادہ کریں کہ اللہ تعالیٰ جو کوالٹیز تجھے پسند ہیں ہم اپنے اندر وہ کوالٹیز, وہ اخلاق, وہ عادت کو اپنانے والے بنیں. ہم اس دنیا کو اتنا ہی برتیں جتنی کی ضرورت ہے. ہم اس دنیا میں مسافر کی طرح رہیں. اس میں آتا ہے, علماء کرام کہتے ہیں, قرآن کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ دنیا میں تم ایسے رہو گویا کہ جیسے ایک مسافر ہوتا ہے, جتنی دیر وہ ایک درخت کے سائے میں لیٹتا ہے آرام کرنے کے لیے اور اس کے بعد اٹھ کر چل دیتا ہے. تو ہم بھی اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہیں کہ تھوڑی دیر آرام کے لیے آئے ہیں, سستانے کے لیے, اس کے بعد پھر ہم اپنی منزل کی طرف چل پڑیں گے. یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے. منافقین اصل میں دنیا کے فائدوں کی طرف لپکتے ہیں, لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ آخرت کی طرف دیکھتا ہے. لیکن الحمدللہ مومن کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے تو اس کو دنیا بھی خود بخود ملتی چلی جاتی ہے. جیسے کہ اس کی مثال بتائی گئی ہے بہت اچھے سے, کہ ایک گھر ہے جس کے دو دروازے ہیں, ایک اندر والا دروازہ اور ایک باہر والا دروازہ جس سے آپ باہر نکلتے ہیں. اب اگر کوئی وہ باہر والے دروازے کو, مین گیٹ کو اپنا ٹارگیٹ بنائے گا, تو اس کو لازماً یہ اندر والے دروازے سے گزرنا پڑے گا. اور جس نے جو ہے صرف اندر والے دروازے کو اپنا ٹارگٹ بنایا تو پھر وہ باہر نہیں نکل سکتا. تو ایسی آخرت اور دنیا ہے کہ آپ آخرت کو اپنا ٹارگٹ بنائیں تو آپ کو دنیا خود بخود مل جائے گی. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا انسان کو اتنی ملتی ہے جو اس کے حصے میں لکھی ہوئی ہے, لیکن وہ کوشش اور جدوجہد سے بعض اوقات کیا کرتا ہے کہ اپنی آخرت کو گنوا بیٹھتا ہے. تو یہ دنیا جو ہے وہ ایک کم دن کی رہنے والی جگہ ہے, اور آخرت پائیدار ہے اور باقی رہنے والی ہے. اور اگر ہم چاہتے ہیں ہم شکر گزاری کریں گے, تو شکر گزاری سے اللہ تعالیٰ ہماری قدر دانی کرے گا. اور یہ شکر گزاری ایک ایسی نعمت ہے جو اگر انسان کو مل جائے تو اسے بہت بڑی نعمت مل گئی. ایک صبر, یعنی ایک صبر کرنے والا دل اور شکر کرنے والی زبان, اور یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والی زبان. تو صبر, شکر اور ذکر یہ ایک ایسی نعمتیں ہیں جو اگر ہم کو مل جاتی ہیں تو یہ شکر, ہم کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہماری زبان پر ہمیشہ اللہ کا ذکر جاری رہے, ہم اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنے, اور اللہ نہ کرے کوئی مصیبت آتی بھی ہے تو اس پر پھر ہم صبر کرنے والے بنے انشاءاللہ. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.